صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں جو آرٹیکل ہے اس سے مطلب اس میں یہ بہت کمپریہنسو آرٹیکل ہے.
اچھا اس کا ہے اور نام کیا ہے؟
یہ اینجلیا ہیڈڈ کا ہے. یہ مشیگن یونیورسٹی کی جو ہے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اور ریولیوشنری اسٹڈیز کے اوپر اس کا کام ہے سارا کا سارا. اور اس نے یہ کیا یہ ہے کہ ماڈرن کیوبن کانشیسنیس جو اس کا ہیڈنگ ہے کریٹیکل ریفلیکسیویٹی کانٹرڈکشن اینڈ ماڈرن کیوبن کانشیسنیس.
ماڈرن
کیوبن کانشیسنیس.
کیوبن
جی.
اچھا جی.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟
بنیادی طور پر کہ جو اس نے بنیادی طور پر یہ کیا ہے کہ جو کنٹمپرری کیوبن کانشیسنیس ہے اس کے اندر ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن یہ ایکسپلور کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ریولوشن نے جس بنیاد پر آیا تھا ان بنیادوں کے ختم ہو جانے کے باوجود جو کیوبن عوام ہیں ان کی کمٹمنٹ ریولوشنریز کے ساتھ برقرار ہے اور اس کے اندر ایک ایسی انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس کے باوجود کہ وہاں پر وہ ریولوشنری بنیادیں اب موجود نہیں رہیں بلکہ ہم ایک اپیرنٹ کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں بٹوین ایبسٹریکٹ ریولوشنری ویلیوز اینڈ کنٹمپرری سوشیو پولیٹیکل لائف آف کیوبن پیپل. اس کے باوجود جو ہے وہ ریولوشنریز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ برقرار ہے. تو پہلے تو اس نے چار ریولوشنری ویلیوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ریولوشن جو آیا تھا اس کی بنیاد میں وہ کون کون سے ایبسٹریکٹ ویلیوز تھی جن کے لیے. ایک وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ایکوالٹی, دوسرا وہ کہتی ہے کمیونلزم, تیسرا نیشنلزم اور چوتھا کیوبن سیلف آئیڈینٹیٹی. اسے وہ نیشنلزم سے زیادہ کمپلیکس سمجھتی ہے جو کہ ایک مائکرو لیول پر ایک انڈیویجول کانشیسنیس کے لیول پر جو ہے وہ کیوبن کانشیسنیس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ انڈیویجول کی سطح پر اور نیشنلسٹ پرسپیکٹو میں کلیکٹیو کانشیسنیس کو ایکسپلین کرتی ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایبسٹریکٹ ریولوشنری ویلیوز ہیں اور جو ڈیلی انکاؤنٹر ہیں کیوبنز کے ان کے درمیان بڑی واضح جو ہے وہ کانٹرڈکشن موجود ہے لیکن اس کے باوجود عام عوام جو ہے وہ ان کی کمٹمنٹ ریولوشن کے ساتھ ہے. اور اگر جو اس وقت جو اسٹیٹ اپریٹرز ہے اس کو ریپیوڈیٹ کرنے کے باوجود بھی ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی, اس کا یہ خیال ہے اور اس کانٹرڈکشن کو وہ ایکسپلور کرنا چاہتی ہے اس آرٹیکل کے اندر. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی جو انالیسس میں جائیں ہم پہلے وہ پورا ہسٹوریکل اوور ویو لے لیتے ہیں جو کہ ریولوشن جو 1959 میں جو ریولوشن آیا اس کا پہلا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کی کچھ بنیادی جو نکات ہیں جو کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیں گے کہ جو ایبسٹریکٹ ریولوشنری ویلیوز ہیں ان میں اور کنٹمپرری جو پریکٹسز ہیں ان میں کیا کانٹرڈکشن ہے, اس کو سمجھنے میں یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ مدد دے گا. ٹھیک ہے نا؟
جی جی بالکل.
تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
ہاں بالکل. آپ دیکھ لیں, آپ کو گفتگو کرنا چاہیے, میرے خیال میں بہت بات ہے لیکن فرمائیں اگر کوئی چیز.
اچھا اس میں ڈاکٹر
میں اتنا خیر کر دوں کہ باپ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ چار خصوصیتیں ہیں, چار اقدار ہیں. دیکھیے یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم بنیادی طور کے اوپر عقائد اور یعنی عقائد کو جو ہے بنیادی اہمیت دیتے ہیں تبدیلی میں. یعنی ہمارا خیال میں اس وقت تبدیلی آتی ہے جب عقائد میں تبدیلی آئے اور کوئی مادی ذرائع کے نتیجے میں تبدیلی ہماری رائے میں نہیں آتی. یعنی ہم میٹیریلزم اور آئیڈیالزم کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقائد بنیاد. تو یہاں جو وہاں بھائی فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو چار عقیدے یا چار رجحانات لاتن امریکی تصور انقلاب میں عام کیے, اس میں کامیاب ہو گئے. وہ چار کیا تھے وہاں بھائی؟
ایک جو ہے وہ ایکوالٹی,
ایک تھی مساوات. یعنی یہ لوگ ماننے لگے کہ یہ معاشرے کے آرگنائزیشن کا ایک مقصد اور ایک ویلیو جو ہے وہ ہے مساوات. ہاں. اور دوسرا
کمیونلزم, کمیون یعنی کہ ایک ایسی معاشرتی نظام زندگی جس کے اندر معاشرتی تعلقات جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی کلیکٹیوٹی فارم کریں جو کہ روایتی سطح کے اوپر اپنی تہذیب سے جڑی ہوئی.
ہاں مطلب یہ کہ سالیڈیریٹی جسے کہتے ہیں, یہ جس کو آپ ان کے یہاں فرانس کے یہاں فریٹرنیٹی یعنی فریٹرنیٹی, فرانس کے انقلاب فرانس کے تین نعرے تھے, لبرٹی ایکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی. فریٹرنیٹی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی بڑے گروہ کو اپنا جو ہے وہ محبت اس سے کریں اور اپنے آپ کو اس میں ضم کرنے کی توجہ بیان کریں. تو ایک قدر جو تھا, ایک قدر جو تھی وہ مساوات اور دوسری فریٹرنیٹی, یہ فرانسیسی انقلاب فرانس کی دوسری چیز.
تیسرا جو ہے وہ نیشنلزم,
وہ قوم پرستی, اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں. ہم نے قوم پرستی دیکھی, قوم پرستی. تیسری جو قدر تھی وہ یہی تھی کہ ہماری قوم جو ہے وہ.
چوتھا کیوبن کانشیسنس, یعنی کہ ایک اسپیسیفک کیوبن آئیڈینٹیٹی ہو جو کہ انڈیویجول کے لیول پر بھی اتنی افیکٹو ہو جتنی کہ کلیکٹو پلیئر.
ہاں
نیشنلزم یہی تو ہے کیوبن.
نہیں, وہاب بھائی نے فرمایا کہ نیشنلزم جو ہے وہ ایک میکرو فنومنا ہے, یعنی نیشنلزم یہ ہے کہ جب آپ ریاست سے توقع رکھیں گے تو یہ توقع رکھیں گے کہ وہ بنیادی طور کے اوپر کیوبن قوم کو یا لاتن امریکی قوم کو اس کے مفادات کا تحفظ کرے گی. لیکن انڈیویجل کانشیسنس یہ ہے کہ میں ہوں کون, تو کہا میں کیوبن ہوں, میں کیوبن ہوں, اور یہ میری ذاتی, یہ حکومت سے میری توقع نہیں, اپنی ذات سے میری توقع ہے کہ میں جب اپنے کسی عمل کو جسٹیفائی کروں گا تو کس بنیاد پہ کروں گا, میں کہوں گا میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میں کیوبن ہوں, سمجھے نا. لہذا یہ نیشنلزم کی ایک معنی میں وہ کہ ہو سکتا ہے انٹرنلائزیشن, ہو سکتا ہے یہ درست نہ ہو لیکن یہ بتائیں گے. لیکن یہ کہ وہ ایکسٹرنلی ریاست سے توقع کیا ہے, ریاست سے توقع یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ آ گئے تو ہم ایسا کریں گے کہ پونے بارہ تک, نہیں بارہ تک یہ کریں گے, بارہ کے بعد ان کا. تو یہ دونوں چیزیں ایکسٹرنل, حکومت سے توقع یہ ہے کہ وہ کیوبن قوم کو جو ہے وہ بیار بنائے, کیوبا نے شکر کیوں اس سال پیدا نہیں کی, کیوں قوم کے مفاد کے خلاف تھا کہ اس سال شکر ہم پیدا کریں, اور میں خود یعنی شکر کے فیلڈ میں کیوں نہیں کام کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں کیوبن ہوں اور میں نہیں, یعنی میں اپنے آپ کو اس پہ مجبور کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کو ترک کر کے کیوبا کے مفادات کو, تو یہ میری ذاتی وہ انٹرنلائزیشن ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ
ایک بات اتنی اور کر دوں کہ اب وہاں بھائی کا جو کام ہے یہ جو اس بیٹیا نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتائے گی کہ یہ تمام چاروں جو اقدار تھے یہ قائم رہے, موجود رہے, اور کیوبا کے اندر, کیوبا میں ایک عام کیوبن جو ہے اب بھی ان اقدار کو قبول کرتا ہے, گو کہ ان اقدار کی ایکچوئل پریکٹس جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے.
بالکل
یہی بات ہے. اس کے باوجود کہ چلتے پھرتے نہ مساوات نظر آتی ہے, نہ کیوبن نیشنلزم نظر آتی ہے, نہ یہ انٹرنل ایٹسیٹرا, لیکن لوگوں کا عقیدہ اسی کے اوپر ہے اور وہ یعنی ماشاءاللہ کافر مشرک ہیں, رہے ہیں, اور ان کے کفر اور الحاد میں کوئی فرق نہیں ہے. باوجود
وہ ایک ڈاکٹر صاحب اس نے ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ریاست جو ہے ریولوشنری ایٹیٹیوڈ اپنی سیلف آئیڈینٹیٹی میں, ریاست کی آئیڈینٹیٹی میں انکوآپریٹ کر لے تو وہ بنیادی طور پر ایک ایسی انٹرنل ریزسٹنس پیدا کر دیتی ہے لوگوں کے شعور میں کہ وہ اس ریاست کی اپیرنٹ جو ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتے, کرٹیسائز بھی نہیں کرتے اور ریاست کو ریجیکٹ نہیں کرتے. یعنی کہ اگر کوئی ریاست اپنے آپ کو ریولوشنری قرار دیتی ہے اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ ریولوشنری ہے تو اس کی جو اپیرنٹ جو ڈیویشن ہے یا اسے لوگ حالات کی پیداوار یا ایکسٹرنل پریشرز کی پیداوار کے طور پر لے کر ریاست کو نہ تو ڈسون کرتے ہیں, نہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور نہ اس طرح سے کرٹیسائز کرتے ہیں جس طرح سے. تو وہ کہتا ہے کہ سکسیسفل رہی ہے کیوبن ریولوشنری سٹیٹ میکینزم اس قسم کی سیلف جنریٹ کرنے میں.
مطلب میرا یہ ہے کہ ظاہر اب یہ بہت پرابلمٹک ہے, پتہ نہیں اس اسٹیج پہ اسے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے ہم اس تصور کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست کا کوئی شرف ہے, اس کا کوئی شرف نہیں, ناٹ دا کیس. ان معنوں میں وہ نہ پیدا ہوتی ہے نہ زندہ رہتی ہے نہ مرے گی, یعنی ان معنوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا ایسٹ کوئی نہیں. ایک بات یہ ہے, اسی کو بہت کمپلیکس اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صرف ریاست اپنی لیجیٹیمیسی میں نہیں بلکہ اپنے عمل میں بھی یہ ثابت کرے کہ وہ انقلابی ہے. اچھا انقلابی سے میں سمجھتا ہوں یہاں ہماری مراد اس علاوہ کچھ نہیں کہ وہ کچھ خاص ایسے عقائد کو اپنائے کہ جو جن عقائد کو اس نے رد کیا ہے ان سے مختلف نظر آئیں, تو اپنے عمل میں بھی یہی کرے, تو پھر اس کے بعد اس کی ڈیویشن کا جو پہلو ہے وہ کسی حد تک اس عمل سے محدود ہوتا ہے نا. لیکن جیسے جیسے اس کا عمل جو ہے کسی وجہ سے بھی ان حدود سے یعنی متصادم ہوگا, ویسے ویسے اس کے عمل کرنے کا ان اقدار کی بنیاد کے اوپر دائرہ بھی محدود ہوتا چلا جائے گا, سمجھے نا. لہذا میرے خیال میں یہ ایک پرابلمٹک پوزیشن ہے اور اس کے اوپر گفتگو کی پھر ضرورت ہوگی. جیسے پہلے آپ وہیں سے شروع کریں کہ انقلاب کیسے آیا.
یہ بھی تو وہی چیز ہے جو اگر ہم پاکستانی ریاستوں کو دیکھتے ہیں اس طرح کی, تو وہ یہی ہے کہ جو انالیسس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں عوام تو اب بھی وہی اسی طرح ہے, اور لیکن کچھ ایکسٹرنل پریشرز ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ کرٹیسائز نہیں کرتے ریاستی, تو وہ تو وہی سیکولرزم کا ایشو ہے ہمارے نزدیک, یا یہ کہ وہ یعنی انفرادی یعنی مذہب انفرادی طور پہ اب رہ گیا, تو اس کا ایشو ہے جو وہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ اسی نوعیت کی چیز نہیں ہے.
میرے خیال میں تو پاکستانی عوام کی سطح پر تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پہ روزانہ جو ہے وہ امریکی حملے ہوتے ہیں, اور جکارتا میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا کہ پاکستان پہ امریکی حملے بند کرو. جکارتا میں ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی 3 لاکھ سے زائد لوگوں کا احتجاج ہوا ہے کہ یہ حملے بند کرو, پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. تو میرا تو نہیں خیال کہ پاکستانی سوسائٹی کو کسی طور پہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کیوبنز, یعنی کہ یہ کنسیویبل نہیں ہے ابھی بھی امریکہ کے لیے کہ کیوبا پہ حملہ کر دے, یہ کنسیویبل نہیں ہے امریکن کے لیے, حالانکہ وہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے تو
اتنا قریب
ہے, یہ وہ کنسیو نہیں کرتے.
یعنی فلوریڈا سے کیوبا نظر آتا ہے باقاعدہ, اور تیر کے یعنی آسانی سے تیر کے آپ جا سکتے ہیں فلوریڈا سے کیوبا, انگلش چینل سے بھی کم یعنی فاصلہ ہے, فرانس اور برطانیہ میں جتنا اس سے کم فاصلہ ہے کیوبا میامی اور اس کے اندر. نہیں لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا ریاست کی بات کر رہے ہیں یا معاشرے, لیکن ریاست کو ریاست تو وہ نظام اقتدار ہے کہ جس کو کچھ خاص اداروں کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے. مطلب ریاست ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, وہ پولیس ہے اور فوج ہے اور بیوروکریسی ہے اور مقننہ ہے اور عدلیہ ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ معاشرے سے تو ظاہر ہے کہ خلط ملط ہے, کہ معاشرے کے ہم معنی تو نہیں ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا غلط ہو, اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے تو زیادہ تفصیل اس کی بات آئے گی, لیکن یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ جو ادارے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ایک خاص نظام اقتدار قائم کیا گیا ہے, یہ ادارے اسی بنیاد کے اوپر عمل, انہیں چار اقدار کی بنیاد کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں, اور ان کی جو عمل کرنے کی جو توجیہ عوام میں مقبول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان چار اقدار کی بنیاد کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. یہ بات اگر کہی جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک سمجھ میں آ لی بات. اس سے زیادہ ریاست کوئی چیز نہیں ہے, ریاست محض نظام اقتدار یا نظام تحکم کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے, اس کی صدارتی صفبندی ہے, یہ ہے ریاست, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لہذا اس سطح پہ لیکن اس کو پھر دیکھیں گے. جی
یہ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ جو میرے اس ہسٹری کے بارے میں اس آرٹیکل اور 2-3 آرٹیکل میں جو چیزیں مجھے بالکل کنسسٹنٹ لگیں وہ میں نے یہاں پہ نوٹ کر لی ہیں. اگر اس میں کوئی ہو ہسٹوریکل کوئی پرابلم ہو تو وہ دیکھ لیں گے. یہ کہتے ہیں کہ 1868 میں پہلی بار جو ہے کیوبا میں سٹرگل جو ہے وہ شروع ہوئی انڈیپینڈنس کی. اگینسٹ اسپینش کالونائزیشن. یعنی کہ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ 1868 سے پہلے جو کیوبا کا علاقہ ہے وہ بنیادی طور پر اسپین کی ایک کالونی تھا.
بالکل صحیح.
اچھا, اور یہ اسپین کی جو کالونائزیشن تھی اس میں بنیادی طور پر جو ایریا تھا, یعنی کہ جو اکانومی کا جو اسٹرکچر تھا وہ بنیادی طور پر پلانٹیشن تھی, اور جو لینڈ اونر تھے وہ بنیادی طور پر زیادہ تر اسپینش تھے, اور کچھ نہ کچھ جو تھا وہ امریکنز کا بھی اس کے اندر جو تھا انویسٹمنٹ تھا, لیکن بنیادی طور پر جو تھے وہ اسپینش جو تھے وہ اس میں تھے. تو یہ پہلی جو اسٹرگل ہوئی 1868 کے اندر, اس میں یہ بہت ہی بلڈی اور بہت اس میں لوگ مارے گئے اور بہت نقصان ہوا, جس کے نتیجے میں جو لینڈ لارڈ تھے یا لینڈ اونر تھے, اسپینش لینڈ اونر جو تھے, ان کی معاشی حالات بہت تباہ ہو گئے اور ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ سسٹین کر سکیں اسٹیٹس کو. گو کہ یہ جو پہلی جو جدوجہد ہوئی ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئی اور ریولیوشنری کامیاب نہیں ہو سکے اس میں, بلکہ یہ کہ وہ کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ اسپینش کنٹرول میں رہی. لیکن اس کے نتیجے میں جو اسپینش لینڈ اونرز تھے وہ بنیادی طور پر بینکرپٹ ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں یو ایس انویسٹر جو تھے یا یونائیٹڈ اسٹیٹس کے جو انویسٹر تھے ان کے لیے جو ہے ایک موقع تھا کہ وہ انویسٹ کرتے کیوبا کے اندر, اور انہوں نے بنیادی طور پر وہ ایریاز میں زیادہ انویسٹمنٹ کی جہاں پر آپ کو سرمایہ کی زیادہ ضرورت تھی, جس کے طاقت باقی نہیں رہی تھی اسپینشوں کے پاس یا اسپینش لینڈ اونرز کے پاس. وہ تھی ایک تو ریل روڈ تھی, اس کے بعد ریٹیل انڈسٹری تھی, اور فارمنگ کے اندر بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی امریکنز نے, اور بنیادی طور پر جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اکانومی کا جو بیلنس تھا وہ امریکن کی طرف جو ہے وہ اگر شفٹ نہیں ہوا تو کم از کم برابری کی سطح پر آ گیا. اور یعنی کہ امریکہ کا جو یعنی کہ 1868 یا 1869 تک امریکہ کا جو تیسرا بڑا جو ملک تھا, تیسری بڑی ایسی اکانومی جس میں امریکن انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی, برطانیہ, جرمنی اور نمبر تین پہ تھا وہ کیوبا تھا. تو یعنی کہ جرمنی, برطانیہ اور کے بعد کیوبا تیسرے نمبر پہ ایسا ملک تھا جس میں امریکن پیسہ جو تھا وہ بہت زیادہ لگ چکا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کیوبا میں 1895 میں جوش مارٹی کی ایک اور تحریک جو ہے موومنٹ جو ہے وہ چلی, اور اس کے نتیجے میں اس نے کیوبن ریولوشنری پارٹی جو ہے وہ آرگنائز کی, اور اس نے بھی ایک جدوجہد شروع کی, اور ایک بار پھر جو دوسری جو تھی وہ وار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ شروع ہوئی 1895 میں. اور اس کا جو بنیادی جو وہ تھا جو اس کا تھیوریٹیکل جو فاؤنڈیشن تھی وہ تھی کیوبن نیشنل آئیڈینٹیٹی اور نیشن ہوڈ جو تھا وہ ان کا جو تھا وہ بنیادی طور پر نعرہ تھا, اور جس کے لیے وہ سٹرگل کر رہے تھے اسے وہ کہتے تھے کیوبن نیس, ہیومین ایگالیٹیرینزم اور نیشنلزم. تین جو اس نے یعنی کہ مارٹی نے جو تین جو بنیادوں پر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی تھی وہ ایک کیوبننیس, دوسرا ہیومین ایگالیٹیرینزم اور تیسرا نیشنلزم. تو یہ جو تھا وہ بنیادی طور پر جد و جہد کی جو بنیاد تھی, اور وہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ اسپین نے جو ظلم اور زیادتی کی تھی نہ صرف کیوبا میں بلکہ کیوبا سے پہلے پورے لیٹن امریکہ کے اندر, خاص طور پہ فرانسسکو پزارو وغیرہ نے جو قتل و غارت گری کی تھی اور بہت سارے چیچک زدہ لوگوں کو بھی نہیں بخشا تھا, اور جو پہاڑوں پہ بھاگ گئے تھے, مونٹیزوما کی جو سویلائزیشن تھی اس کے جو جتنے مرد تھے وہ چیچک زدہ تھے, اور ان کو بھی اوپر پہاڑوں پہ چڑھ کے بھی نہیں چھوڑا, تو وہ سب بھی
ڈسکورس میں شامل ہوئی, یعنی کہ پورا لیٹن امریکن ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ کیوبننیس, اور اس کا جو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ ایک کالونائز جو اسٹیٹس ہیں یا امپائر ہیں یا امپیریلسٹ ہیں, ان سے آزادی جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے, صرف اسپینش نہیں بلکہ ایز اے ہول کسی بھی فارم کی امپیریلزم کے خلاف ہے. یہ اس کا جو سامنے ہے,
یہ اس میں صرف میرے خیال میں تو بالکل واضح ہے, کچھ اسی ضرورت نہیں. صرف اس میں اتنی بات کی وہ ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ کیوبا میں ریڈ انڈینز کوئی باقی نہیں رہ گئے تھے. اسپینش نے اسے پتا کیا ہے 18ویں صدی کے شروع میں, اور بالکل نسل کشی کر دی, یعنی کوئی بھی کیوبا کے اندر ایز اگینسٹ لاتن امریکہ دوسرے ممالک میں یہ ریڈ انڈین سروائیو نہیں کیے. وہاں جو آبادی تھی وہ یعنی جس دور کا یہ تذکرہ کر رہا ہے وہ تین حصوں میں تقسیم تھی. ایک جیسے وہاں بھائی نے فرمایا حکومت جو کرتے تھے اور جو صاحب اقتدار تھے وہ اسپینش تھے, دوسرے وہ نیگرو تھے کادو خان کہ جن کو یہ لوگ اپنی پلانٹیشن سے کام کرنے کے لیے دوسرے سال سے آ رہے, اور تیسرے یعنی ملی جلی قوم تھی کہ جس کے اندر یہ شامل تھے. لیڈن وہ کوئی نہیں تھا, ریڈ انڈین نہیں تھا. تو چنانچہ یہ کہ اب یہ کہنا کتنا درست ہے یا نہیں ہے, اور یہ وہ کہ کیوبا کے اندر جو آزادی کی تحریک وغیرہ چلی پہلی دوسری, یہ زیادہ نیگرائڈ تھی یا زیادہ وہ تھی, تو اس کی وجہ کی تو خاص ضرورت نہیں. لیکن جو بات بین السطور وہاں بھائی فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے انٹرنیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ایک نیشنل کانشیسنیس یعنی کرنے کی کوشش کی, اور ان کہا کہ یہ جو یعنی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ریڈ انڈینز کا کیا ہوا, وہ تو کیوبا کے اندر تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں, تو باہر جو ہے وہ ان کے مظالم وغیرہ وہ انہیں ایک انٹرنیشنلسٹ پرسپیکٹو میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب چنانچہ سب کچھ کے باوجود ہم نے اب دیکھیے کیوبا کو جو یعنی اگر ہم اس میں جائیں لیکن کوئی ضرورت نہیں کہ ہائیٹی سے کانٹراسٹ کرنے, ہائیٹی میں تو یعنی جو انقلاب آیا وہ کامیاب ہو گیا تھا, ہائیٹی تو ایک آزاد ملک بن گیا تھا الگ بہت دنوں پہلے وغیرہ 18ویں 19ویں صدی کیا ہے وہاں کی نیشنلیات میں, لیکن انہوں نے انٹرنیشنلزم کو استعمال کیا ایک ذریعے کے طور کے اوپر کیوبن نیشنلزم کی آئیڈینٹی کریٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح کی. وہ یہ چیز تھرڈ ورلڈزم میں بڑی اہم ہے کہ وہ انٹرنیشنلسٹ کی بنیادوں پہ نیشنلزم کو لے کے چلتے ہیں کہ پوری دنیا میں استعمار نے مختلف ظلم کیا ہے, لہذا ہمیں قومی بنیادوں کے اوپر متحد ہو جانا چاہیے, اور وہ جو ہے وہ مظلوم قومیں ہیں, مظلوم جو ہے طبقات نہیں ہیں بلکہ مظلوم قومیں ہیں. یہ ان کی بہت بڑی ایک یعنی تھیم ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے وہ کیا کہتے ہیں سلطان کے علی ویژن کو دیکھا تو اس کے ہاں بھی ایک تھیم تھی کہ قومیں اصل میں مظلوم ہیں, انہوں نے مہاجر مظلوم ہیں, سرائکی مظلوم ہیں, واٹ ایور مزدور مظلوم نہیں ہے, یہ وہ تو وہ ہے تو وہ تو لیکن پھر چلیں گے. ہاں جی
اس تحریک میں سوشلزم کا کمیونزم کا کتنا رول ہے؟
ایگالیٹیرینزم کے اوپر سب نے اہمیت دی, تو ایگالیٹیرین کا مطلب مراد یہی اکوالٹی ہے, لہٰذا اشتراکیت کو وہ اسی یعنی اسی بنیاد کے اوپر لیجیٹمائز کرتے ہیں کہ تمام قوموں کو برابری کے لیے ہے اور قوم کے اندر بھی برابری کے لیے, تو یہ اشتراکیت.
اچھا وہی کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو 21 اپریل 1990 ہے یعنی کہ 1895 میں جو ہے یہ اسٹرگل شروع ہوئی ہے اور مسلح جد جو ہے شروع ہوئی ہے, اور جو ہے 21 اپریل 1898 میں یعنی کہ تین سال بعد جو ہے وہ امریکنز نے جو ہے اپنی فوجیں جو ہے وہ کیوبا میں اتار دی بغیر ریولیوشنریز کو کانفیڈینس میں لیے ہوئے, اور انہوں نے وار ڈکلیئر کی اگینسٹ اسپینش اور اسپین کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی کیوبا کے اندر, اور کیوبا یعنی کہ اسپین جو اسپینش جو بھی اسٹینڈنگ آرمی تھی جس حد تک بھی اس کی یہ سکت ہی نہیں تھی کہ وہ دو طرفہ جو لڑائی لڑنے کے قابل ہوتی, اور وہ جو ہے 12 اگست 1898 میں اسپین نے امریکہ کے ساتھ ٹریٹی سائن کر دی, یعنی کہ 3 مہینے بھی وہ نہیں اسٹینڈ کر سکے, اور انہوں نے 12 اگست کو جو ہے ٹریٹی سائن کر لی اسپین نے امریکہ کے ساتھ کیوبا کے حوالے سے. اور لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری ٹریٹی کے اندر نہ تو کسی ریولوشنری لیڈر کو بلایا گیا اور نہ کسی ریولوشنری لیڈر سے کنسنٹ لیا گیا, نہ فوجیں اتارتے وقت اور نہ ٹریٹی سائن کرتے وقت. اور وہ ٹریٹی جو ہے وہ دو امپیریلسٹ فورسز کے درمیان ہوئی, جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ کیوبا کو آزاد کر دیں گے. لیکن یہ کہ جو یہ کہتی ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تھی 12 اگست 1898 میں, اس کے باوجود 4 سال تک جو ہے وہ ہوانا پر جو ہے امریکی جھنڈا لہراتا رہا, اور امریکہ کے جو فوج تھی وہ 4 سال تک موجود رہی کیوبا کے ہی اندر, اور اپنے ملٹری بیسز جو ہیں اس میں قائم رکھی. اور بنیادی طور پر نہ صرف یہ کہ یہ کیا, بلکہ جتنے بھی ریولوشنریز تھے ان میں بہت سارے ریولوشنریز جو امپورٹنٹ تھے ان کو ان آئیڈینٹیفائڈ, مطلب کس ایجنسی کے تھرو, ان میں بہت سارے اہم لوگ مارے گئے, مروا دیے گئے یا مار دیے گئے. اور دوسرا یہ کیا کہ زبردستی ڈس آرم کیا گیا ریولوشنریز کو, اور ان کو ڈس آرم کر کر جو ہے وہ کیوبا کا جو آرگنائزیشن تھی وہ تقریباً 80% جو تھی وہ امریکن سولجرز کے تھرو آرگنائز ہونی شروع ہوئی. اور جو لوگ بعد میں فوج میں اور پولیس کے اندر بھی بھرتی کیے گئے وہ لوگ تھے جن کا زیادہ جو یا تو قریب تھے یا امریکہ میں رہے ہوئے لوگ تھے یا اس طرح کے تھے جو کہ امریکی زیادہ اور کیوبن کم تھے, انہی کو وہ پاور دی گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا جو تھا وہ اپیرنٹ جو تھا وہ امریکن امپیریلزم کی ابتدا تھی اسپینش امپیریلزم کے بعد. یہ دوسرا پوائنٹ وہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکلی یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر؟
جی جی.
اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ جو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ امریکن جب چلے گئے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ حکومت تو ریولوشنریز کے جو کہ بظاہر ریولوشنریز ہی تھے ان کے ہاتھ میں آئی, لیکن وہ کافی حد تک کمزور حکومت تھی. لیکن اس کے باوجود اس نے امفیسائز کیا جن چیزوں کے اوپر, وہ وہی تھا ہیومنزم اور ایگالیٹیرینزم اور نیشنلزم. اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ گو کہ امریکہ کے مدد سے اسپین جو ہے وہ اس ملک سے نکلا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیسٹرو تک جتنی حکومتیں آتی رہیں کیوبا کے اندر ان سب نے اپنا آئیڈیل جو ہے وہ اسی جو پہلی جو 1995 میں جو جوش مارٹی کی جو موومنٹ تھی, یعنی کیوبن نے سے اپنی کمٹمنٹ کو کبھی بھی ڈیٹیچ نہیں کیا اور ان کی سب کی کمٹمنٹ جو تھی وہ کیوبن نیس کے ساتھ رہی. وہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی یہ صلاحیت اس وقت نہیں تھی کہ وہ دو طرفہ دشمن کا مقابلہ کرتے, یعنی کہ اسپینش اور امریکن دونوں, تو انہوں نے کسی نہ کسی سطح پر یہ کڑوی گولی جو ہے وہ نکلی, اور امریکن کی ہٹ دھرمی کے باوجود بھی انہوں نے اقتدار جو ہے وہ قبول کر لی.
اب یہ اس کو دوسری طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, جو یہ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عملاً انہوں نے امریکہ ہی کا جیسے کہ یہ کہ ذیلی کردار, یعنی امریکی استعمار ہی کے اعلی کار تھیں وہ تمام حکومت ہیں, لیکن وہ اس کو اپنی مجبوری کے طور کے اوپر بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے علاوہ یعنی امریکی بالادستی کو چیلنج کرنے کا ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے. ہم جو ہیں وہ ویسے تو مارٹی اور اس کے انقلاب کے یعنی جانشین ہیں, لیکن عملاً جو ہماری سب صورت حال ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں امریکی بالادستی قبول کرنے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعد میں, ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کیوبا کے عام لوگوں نے اس دعوے کو رد کیا اور کاسٹرو کی مقبولیت اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہی ہیں کہ ہم مالٹی کے انقلاب کے علم بردار ہیں, لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجبور ہیں اس بات کے اوپر. وہ کاسترو نے ثابت کر دیا کہ نہیں جناب امریکہ کی مخالفت ہو سکتی ہے لہذا لوگ ملتے ہوئے. اور سوال یہ ہے کہ اس گروہ میں بھی جس نے کیوبا کے اندر حکومت کی ہے اور عوام الناس میں بھی وہ چاروں اقدار ان کی عدم پریکٹس کے باوجود اس طویل عرصے یعنی 1895 سے لے کے 1960 تک قائم کیسے رہے. ظاہر ہے کہ جب اقدار کے اوپر آپ عمل لے گئے, اب ویسے تو یہ ہے کہ اقدار بہت لمبے ہوتے ہیں, مثلا یعنی کہ ابھی ہمارے ملک میں عقائد اسلامی کے مخالف کوئی دوسرا عقیدہ اس وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کوئی ایسے لوگ کے جو کہیں کہ نہیں خدا نہیں ہے آخرت نہیں ہے اور پھر واقع تو بہت ہی کم ہے, لیکن عمل ظاہر ہے کہ وہ اسے تو یعنی عقائد میں اور اعمال میں جو تعلق ہے وہ ہے. تو کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے کہ یہ تمام عقائد ہیں یہ برقرار ہے, لیکن بہر صورت ایک مسئلہ ہے کہ کیسے ان کی پریکٹس کے باوجود یہ رہے اور وہ لوگ جو تھے وہ مثلا لبرل نہیں ہو گئے یا اور دوسری نہیں ہو گئے وغیرہ. جی
وہی کہتی ہے کہ یہ جو بنیاد بنی امریکہ کی جو انویژن تھا ریولوشنری کو کنسنٹ میں لیے بغیر, اس کے نتیجے میں نیشنلزم کی یا کیوبن نیشنلزم کو ایک اور نئی آئیڈینٹی ملی. اور وہ کہتی ہے کہ جو اوور دا ایئر کیوبا کے اندر نیشنلزم کو ڈیفائن ہی کیا جاتا تھا ان ٹرمز آف دی اپوزیشن آف یونائیٹڈ نیشن
یونائٹڈ
اسٹیٹس امپیریلزم, اور یعنی کہ اس نے ایونچولی جو شکل اختیار کی وہ نیشنلزم, یعنی نیشنلسٹ ہونے کا مطلب اینٹی امپیریلسٹ ہونا, اور نیشنلسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینٹی امریکن ہیں. تو یہ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیوبنز کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا امریکن یعنی کہ کیئر لیسنیس کا ہے, کہ وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی طور پر امریکہ کو اپنا دوست سمجھتے تھے بنسبت کے اسپینشوں کے, اور فرینڈلی سمجھتے تھے اور ٹرانزیکشنز بھی ہوتی تھیں اور انٹریکشن بھی زیادہ تھا, ان کا زبان بھی وہ ان کی زیادہ جو تھی وہ مقبول ہو رہی تھی انگریزی یو نو, لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکن یعنی کہ ہائی ہینڈڈنیس نے نیشنلزم کی ڈائمینشن تبدیل کر دی اور وہ اینٹی امریکن ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ایک امپورٹنٹ جو ایونٹ اور ہوا اس میں یہ کہ جو کانسٹیٹیوشن تھا جو بھی کیوبا کا جیسا بھی کانسٹیٹیوشن تھا, اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک بڑی فنڈامینٹل امینڈمنٹ کی گئی اور وہ امینڈمنٹ تھی اس کو کہتے ہیں فلیٹ امینڈمنٹ, اور وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ اس رائٹر کے خیال کے مطابق سب سے سیلینٹ فیچر تھا یو ایس آفینسز کا, اور وہ امینڈمنٹ یہ تھی کہ کیوبا جو ہے 1902 کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی اور اس میں یہ کانسٹیٹیوشنلی گارنٹی کیا گیا کہ بھائی کیوبا جو ہے وہ مجبور ہے اپنی زمین بیچنے پر یا لیز پر دینے پر امریکن ملٹری بیسز کے لیے, اور یعنی کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کانسٹیٹیوشن کلاز کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے پہ مجبور ہے. دوسرا اس نے جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ امریکہ جب چاہے گا جب بھی مناسب سمجھے گا بغیر ریاست کو کنسنٹ میں لیے, بغیر کیوبن ریاست کو کنسنٹ میں لیے ملٹری آپریشن کر سکتا ہے, کوورٹ آپریشن کر سکتا ہے کیوبا کے اندر کہیں پر بھی. اور 1934 تک جو ہے یہ یعنی کہ 1902 میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی اور کیوبن حکومتیں جو بظاہر ریولیوشنری حکومتیں ہی تھیں 1934 تک اس قانون کی پاسداری اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی پاسداری کرتی رہی 1934 تک.
اچھا,
اور 1934 تک امریکہ نے 5 بار جو ہے وہ ملٹری انویژنز کیے مختلف کیوبا کے علاقوں میں, 5 بار.
اچھا, میں یہ عرض کروں کہ اس میں ایک چیز جو اہم ہے جس کے اوپر ہمیں فکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے نیشنلزم اور امپیریلزم کا تعلق. لیٹن امریکن نیشنلزم ایسا لگتا ہے کہ اینٹی امپیریلسٹ ہے اپنی ماہیت کے حساب سے. یعنی وہاں نیشنلزم کیا ہے, نیشنلزم کا مطلب ہی اینٹی امپیریلزم ہے. یہ چیز دوسری نیشنلزموں کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. مثلا پاکستانی نیشنلزم, جناح صاحب نے جب پاکستان کی اسمبلی میں تقریر کی پہلی 11 اگست 1947 کو, یعنی قائم پاکستان 3 دن پہلے, تو ایک تو وہی تمام چیزیں کہیں کہ ہندو مسلم سب برابر ہیں یہاں کے تمام لوگ. دوسری چیز جو انہوں نے اس تقریر میں کی وہ یہ کہ جان فاسٹر ڈلس جو اس وقت امریکہ کا وزیر خارجہ تھا, اس نے جو تار بھیجا تھا یعنی پاکستان کی قیام کی مبارکباد نے, وہ پورا پڑھ کے سنایا. اچھا, چنانچہ مسلم نیشنلزم جو ہے وہ اینٹی امپیریلسٹ نہیں ہے, یعنی یہ ایک سمبل ہے, لیکن کبھی بھی یعنی مسلم نیشنلزم جو ہے پرو امپیریلسٹ ہے. یعنی یہ چیز 20ویں صدی کی یا 19ویں صدی کی سید احمد خان سے, مثلا علامہ اقبال بھی ہمیشہ پرو برٹش رہے, ان کی پولیٹیکل لائف جو ہے علامہ اقبال, کبھی بھی انہوں نے برطانیہ کی پولیٹیکل مخالفت نہیں کی. مسلم لیگ میں بھی شفیع کے ساتھ تھے جب تک محمد شفیع صاحب ایک تھے, سائمن کمیشن کی انہوں نے یعنی جیسے کہیے کہ وہ سپورٹ کیا وغیرہ. مسلم نیشنلزم اینٹی امپیریلسٹ نہیں ہے, کم از کم بر صغیر میں یا نہیں رہی, اور ہمیشہ مسلم نیشنلزم نے استعمار کو اپنا حلیف سمجھا ہے اور بنانے کی کوشش کی ہمیشہ. یعنی کوئی بھی اس سے میرے خیال میں استثنا نہیں ہے. اب جمال الدین افغانی کے بارے میں دوسری بات پتہ نہیں, وہ انشاءاللہ جب ہمارے جیلانی بھائی کا پیپر ہوگا تو اس وقت دیکھیں. لیکن اگر فرض کیجیے جمال الدین افغانی کو آپ اینٹی امپیریلسٹ کہہ بھی دیں تو اس کے پیروں میں سے تو کوئی ہرگز نہیں, کیونکہ کوئی بھی آپ ایسا مسلم نیشنلسٹ نہیں بتا سکتے جو امپیریلزم کو اپنا دشمن سمجھے. یہ ہندو نیشنلزم کے بارے میں یہ بات اتنی وسوخ سے نہیں کہی جا سکتی. یعنی کانگریس کے لیے تو ظاہر ہے کہ نہیں, بالکل ہی نہیں کہی جا سکتی, اس لیے اس میں تو ہمیشہ مصالحتی اور نان وائلنس کا جو پورا یہ وہی پرو امپیریلزم اور نان وائلنس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور کچھ نہیں ہے. لیکن مہا سبھا اور یہ راشٹر سیوک سنگھ یہ بھی اینٹی امپیریلسٹ پارٹیاں نہیں ہیں, یعنی بالکل نہیں ہے, بلکہ امریکہ کو تو اپنا خاص یار خاص سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ٹرینڈ ایسے ملتے ہیں ان کے لیے, کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ. لیکن بات یہ کہ لیٹن امریکن نیشنلزم اور نان لیٹن امریکن نیشنلزم ان دی ریسٹ آف دی تھرڈ ورلڈ, ان میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ قوم پرستی یہاں اینٹی امپیریلسٹ چیز نہیں ہے, مسلم قوم پرستی بالخصوص اینٹی امپیریلسٹ چیز, جبکہ لیٹن امریکہ میں قوم پرستی بالکل ایک اینٹی امپیریلسٹ چیز ہے. جیسے کہ انہوں نے بہت ایلیگنٹلی فرمایا کہ اس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ امریکہ سے نجات حاصل کرو, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہاں اتنا زیادہ استبداد اور ظلم امریکہ نے لیٹن امریکہ پہ کیا ہے, کہیں نہیں کیا. سب سے زیادہ جو جیسے کہیے کہ مظلوم وہ تو لیٹن امریکہ ہی ہے, اس ہر ملک کے اندر, یعنی کیوبا میں چار کون سا ملک ایسا جو امریکی جیسے کہیے کہ دست بوجھ سے بچا ہے, کوئی بھی نہیں. یعنی ارجنٹینا کے علاوہ, ارجنٹینا تو ایک ہے بہت دور بھی ہے اور سب انگریزی ہے, یعنی ارجنٹینا میں بالکل مسل سب ایٹسٹرا. لیکن یہ کہ وہ سب تو اس لیے لیٹن امریکن نیشن, اصل تھرڈ ورلڈزم جو ہے وہ لیٹن امریکن انسپائرڈ چیز ہے, یہ اس نیشن. لہذا اس کی جو جینیون اینٹی امپیریلزم ہے تھرڈ ورلڈزم کی, وہ ایک جینیون چیز ہے. تھرڈ ورلڈزم واقعی ایک اینٹی امپیریلسٹ تہذیب, اینٹی کیپیٹلسٹ چیز نہیں ہے, وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن اینٹی امپیریلسٹ تو بالکل ہے. تھرڈ ورلڈزم از اینٹی امپیریلسٹ, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لیٹن امریکہ سے اس کی لیٹن امریکن نیشنلزم کا اثر اس کے اوپر. جی بات ہے
ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلم قوم پرستی پرو امپیریلزم رہی ہے, تو مطلب امریکہ سے پہلے جو امپیریلزم تھا وہ تو برٹش تھا,
اس کے بھی پرو رہی.
ڈاکٹر صاحب,
مطلب آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد, وہ تو ہندو کے ریئیکشن میں تھی, آزادی تو آ ہی رہی ہے, لیکن اس میں مسلمان برطانیہ سے اسپیشل پلی ہے کہ مسلمانوں کے قومی مخالف. مثلا مسلم لیگ کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ مطلب وہی سب سے مشہور چیز جو ہے وہ آپ یعنی مسلم لیگ کی جو تحریک وہ یہ ہے کہ وہ خطابات واپس کر دو. جب وہ ڈائریکٹ ایکشن دے ہوا, اول تو وہ ہوا ہی کانگریس کے خلاف بنیاد تھا, دوسرے بھی جو انہوں نے مقابلہ کیا یہی کیا کہ وہ ہمارے زاہد بھائی اب سر نہیں رہیں گے.
مسلم لیگ کی تو اگر آپ دیکھو تو برطانیہ صاحب کبھی بھی کچھ بھی نہیں کیا, نہیں لیکن وہ جو آزادی کی تحریک ہے وہ کس سے آزادی؟ ہندو سے آزادی, بنیادی طور پہ ہندو. باقی ورنہ تو کچھ انگریز کے خلاف تو کچھ بھی نہیں, سر سید سے لے کے جنا صاحب تک. بلکہ جن لوگوں نے انگریز کی مخالفت کی وہ تو مسلم لیگ کے سب سے بڑے دشمن کردار تھے. مثلاً آچاری یعنی تحریک احرار جو تھی وہ تو بنیاد آئی این ٹی تھی نا, تو وہ تو سب سے بڑی یعنی دشمن تھی مسلم لیگ کا, تحریک بڑا دشمن کا. لہذا اینٹی برٹش تو آپ کو مسلم لیگ کے اندر کچھ نہیں ملے گا. نہیں اب آپ اس نظم کے طور پر بیان کریں گے, نہیں اصل میں تو وہ
ترکی میں تو
یہ ہمیں پتہ نہیں, یعنی معلوم نہیں, اب پتہ نہیں, یعنی وی ڈونٹ نو. دوسروں کے بارے میں ہماری اطلاع ایسی نہیں ہے, تھی واقعی اینٹی پتہ نہیں. مے بی اب ناصر کے لیے یہ کہنا کہ وہ اینٹی امپیریلسٹ تھا بہت ہی, اس لیے امریکہ کی مدد ہی سے تو اس نے اکیلی جنگ جیتی ہے. جو سوئس کی جنگ جو وہ جیتا ہے وہ اسی لیے تو جیتا ہے کہ امریکہ نے برطانیہ اور فرانس اور اسرائیل کو مجبور کر دیا کو چلا جائے. تو وہ کیا وہ واقعی اینٹی امپیریلسٹ تھا نہیں بول رہی, لیکن اس بحث میں اسٹیج پڑھنے کی ضرورت ہمیں اس وجہ سے نہیں. ظاہر ہے ہمیں سب ترکی اور وہاں نہیں ہیں, یہی ہیں. لیکن یہاں جو مسلم نیشنلزم, جس مسلم نیشنلزم سے ہمیں چنانچہ آج جو مثلاً وہ مثلاً ایک مسلم لیگ کے ساتھ اشتراک عمل, تو یہ کیوں یعنی اس کی وجہ یہ نہیں, مسلم لیگ ایک امپیریلسٹ پارٹی ہے, اس میں اور پیپلز پارٹی میں جہاں تک اس کی امپیریلزم کی سپورٹ کا تعلق ہے, وہ دونوں میں کوئی فرق موجود نہیں. تو ہماری لیے یہ اہم بات ہے کہ ہم پہچانیں کہ لاتن امریکی نیشنلزم اور یہاں کی نیشنلزم میں یہ بنیادی فرق ہے کہ یہاں کی جو نیشنلزم ہے یہ اینٹی امپیریلسٹ نہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی لیٹن امریکن امپیریلزم کی تصدیق کا وہ نہیں ہے. ظاہر ہے ہماری جو بنیادی دلیل یعنی ہر قسم کی نیشنلزم کے ساتھ ہے وہ لیٹن امریکن نیشنلزم کے ساتھ بھی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک آئیڈیالوجی ہے وہ موجود ہے, لیکن یہ بنیادی فرق ہمیں یاد رکھنا ہے. جی آگے
کوئی کہتے ہیں کہ 1934 میں جو ہے یہ جو امینڈمنٹ کی فلیٹ امینڈمنٹ جو تھی یہ ایبروگیٹ کر دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیوبا نے جو ہے اپنے آپ کو بظاہر جو ہے پاپولر ویل کی بنیاد پر جو ہے اس امینڈمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا, اور اس کے نتیجے میں ایک جیسچر یہ شو کیا گیا کہ امریکہ سے جو ہے ایک طرح کی آزادی حاصل ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل فرنٹ کے اوپر. اور لیکن جیسے ہی یہ کام ہوا, کیونکہ امریکہ کے بہت زیادہ معاشی مفادات اس میں بہت زیادہ انوالو تھے, جس کے نتیجے میں امریکہ نے وہاں پر جو پاپولر گورنمنٹس ہیں ان کو کمزور کرنا اور ان کی جگہ پر انپاپولر اور ریپریسو جو ہے وہ گورنمنٹس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور بہت ہی زیادہ آبویسلی جو ہے اس نے سپورٹ کیا. خاص طور پہ جو ہے 1952 میں جو ہے پریزیڈینشیل الیکشن سے 3 مہینے پہلے اس نے جو ہے ایک ملٹری کو جو ہوا, بیپٹسٹا جو ہے وہ ایک ملٹری کو کے ذریعے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا اور اس وہ حکومت میں آ گیا, اور اس نے سینٹ مارٹن کی جو ہے پاپولر جو گورنمنٹ تھی اس کو ٹاپل کر لیا. اور اس پورے کے پورے انویژن میں امریکن جو ہے مرینز ڈائریکٹلی انوالو رہے اکارڈنگ ٹو یہ رائٹر تھے, یہ جو امریکن جو تھے وہ ڈائریکٹلی انوالو رہے اس پورے کے پورے آپریشن کے اندر, اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئی وہ انتہائی ریپریسو اور کرپٹ اور انپاپولر گورنمنٹ تھی. اور بنیادی طور پر یہ جو بیپٹسٹا ہے یہ بھی جو ہے وہ پریزیڈینشیل الیکشن کا کینڈیڈیٹ تھا, لیکن امریکن سی آئی اے کی رپورٹس یہ تھی کہ الیکشن اگر ہوئے تو یہ ہار جائے گا, اس کے نتیجے میں ملٹری کو کے ذریعے تھے اقتدار دے دیا گیا. یہ اس نے ڈاکٹر صاحب
ٹھیک
صحیح ہے, یہ
ٹھیک مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی آزادی
جس حیثیت کی بھی دستوری آزادی 1934 سے دی گئی تھی وہ 1952 میں ختم کر دی گئی, اور ایک امریکی
پٹھو
بتیسٹا جو تھا وہ
وہی کہتا ہے کہ بتیسٹا کے آنے کے بعد یعنی کہ 1952 سے لے کر 1959 تک امریکہ کا جو انویژن تھا وہ اس نے ایک دوسری صورت اختیار کر لی جو کہ پہلے سے امریکن سرمایہ کی جو ایگزسٹنس تھی وہاں پر تھی لیکن وہ بہت تیزی سے بڑھی, جس میں انرجی سیکٹر میں 95% جو تھے وہ امریکن جو انویسٹمنٹ تھی اور 50% جو تھی وہ ریل ویز کے اندر تھی اور ٹیلی فون کے اندر تقریباً 50% تھی, ٹرانسپورٹیشن میں 15% تھی, مائننگ امپورٹ مینوفیکچرنگ اور ٹورسٹ انڈسٹری میں 50% تھی, یعنی کہ تقریباً جو تھا جو مکمل طور پر اکانومی تھی وہ اس میں امریکن جو تھا وہ انویسٹمنٹ تھی اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ امریکن سینٹیمنٹس جو تھے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پیدا کرنے کے لیے یہ بنیادیں کافی تھیں.
ڈاکٹر صاحب یہاں سے کیا یہ بات کوئی اس طرح کی جنرلائز طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ سرمایہ دارانہ یعنی سرمایہ دارانہ استعمار کا جو بھی لیڈر ہو جس بھی دور میں وہ یہ جنگ کر کے اس طرح سے دوسرے ملکوں کی آزادی سلب کر کے اور مطلب لوٹ مار اس کے بغیر کبھی بھی اپنی اس پوزیشن کو سسٹین نہیں کر سکتا, اور جیسے امریکہ میں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟
یہ بھی بہت مشکل سوال ہے, اس کا جواب نہیں. اب آپ یہ دیکھیے, ایسی مشکل ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ تھرڈ ورلڈزم کے لیے بڑا اہم ایشو ہے, یعنی یہ اٹس ویری امپورٹنٹ سینٹرل تھیم ہے تھرڈ ورلڈزم کا. ایک معنی میں سب سے پہلے تو مطلب یہ ہے کہ استحصال کیا ہے نا. اب مارکسسٹ میں استحصال یہ ہے کہ جو کچھ آپ قدر پیدا کر رہے ہیں اس میں سے اضافی قدر کسی صورت سے آپ یعنی محروم کر دی جائیں, اضافی قدر سرپلس ویلیو جو ہے وہ آپ سے لے لی جائے, یہ ہے ایکسپلائٹیشن مارکسسٹ. اب کمپلیکیشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سرپلس ویلیو جو ہے وہ ایک قوم پروڈیوس کر رہی ہے, مزدور یا کوئی فرد نہیں پروڈیوس کر رہا, قوم پروڈیوس. تو سرپلس ویلیو کسی قوم سے چھین لینا اور اس کو اس کا اختیار نہ دینا کہ وہ سرپلس ویلیو کو استعمال کرے, یہ اس قوم کی ایکسپلائٹیشن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ سرپلس ویلیو کی ایکسٹریکشن جو کی جاتی ہے یہ قوموں سے کی جاتی ہے, اور کیا قوم واقعی ایک معاشی یونٹ بھی ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ اگر فرض کیجئے اس کو تصور کیا جائے کہ ہاں جناب یہ ایسا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً مظلوم قومیں ہمیشہ زندہ ہیں. لیکن وہ مظلوم قومیں ظاہر ہے کہ کوئی یعنی ان جگہوں کے اوپر بھی ہے جہاں قومیں اپنی اس مظلومیت پہ راضی ہیں, مثلا یورپ میں یا جاپان میں. اب یورپ اور جاپان جو امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ سوچیں کہ ایک 60 سال سے یورپ اور جاپان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ امریکہ ہی کے پاس تمام ملٹری یعنی منافلی رہے, کوئی تو جاپان اور امریکہ جاپان اور یورپ اس پہ مجبور نہیں ہے, اگر چاہے جاپان اور یورپ تو اپنی ملٹری پوٹینشیل وہ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پھر تو کیا ان ممالک کی اس کا استحصال نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا کیا خود امریکہ کا بھی استحصال یعنی نہیں ہو رہا ہے ان معنوں کے اندر؟ کچھ قومیں جو ہیں وہ ہی یعنی استحصال کر رہی ہیں یا دوسری, اس کی پوری ایک تھیوری اس پہ بنی انیکول ایکسچینج, جس کا جو لکھنے والا ہے وہ ہے ایمینیول آرگیری ایمینیول, ایک مشہور اٹیلین جس نے یہ انیکول, وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ استحصال تو صرف تیسری دنیا کا ہوتا ہے, اصل میں استحصال صرف تیسری دنیا کا ہوتا ہے, اور اس استحصال کے نتیجے میں سرپلس ویلیو جو ٹرانسفر کی جاتی ہے تیسری دنیا سے وہ پہلی دنیا اور دوسری بالخصوص پہلی دنیا میں مزدور بھی کھاتے ہیں اور سرمایہ دار بھی کھاتے ہیں. جو لیبر کلاس ہے پہلی دنیا کی وہ ایکسپلائٹیشن کے عمل میں شریک ہے, اور وہ کہ اس کی اپنی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے لیکن اس کی ایکسپلائٹیشن کمپنسیٹ ہوتی ہے تیسری دنیا کے ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں. اچھا کیا سرمایہ دارانہ عمل میں یہ لازم اور ضروری ہے کہ کسی نہ کسی جیسے کہیے کہ طبقے, ظاہر سرمایہ دارانہ عمل میں یہ تو لازم ہے کہ سرپلس ویلیو, اول تو یہی ایک متنازع کانسیپٹ ہی متنازع, لیکن اگر فرض کیجیے سرمایہ دارانہ عمل کو آپ اسی طریقے سے متصور کریں کہ وہاں سرپلس ویلیو پروڈیوس ہو رہی ہے, تو وہ سرپلس ویلیو کی جو سرپلس ویلیو پروڈیوس کرنا ہے اس سے نکل جانا تو لازم ہے, ورنہ سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ اب وہ کون کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ریاست بھی کرتی ہے, وہ سرمایہ کی ویلیو اور قوم پرست ریاست بھی کرتی ہے, استعمار بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کہنا کہ نہیں سرپلس ویلیو کی لیجیٹیمیٹ ایکسٹریکٹر کون ہے, سرمایہ دارانہ عمل میں سرپلس ویلیو کا نکلنا تو لازم ہے, اس کی لیجیٹیمیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی تھرڈ ورلڈسٹ یہ کہتے ہیں کہ قومی ریاست لیجیٹیمیٹ ایکسٹریکٹر ہے اس سرپلس ویلیو کی, اور بین الاقوامی بازار اس کے لیجیٹیمیٹ ایکسٹریکٹر نہیں ہے. لہذا بین الاقوامی بازاروں کی گرفت قومی معیشتوں کے اوپر, بالخصوص ان قومی معیشتوں کے اوپر جو جن کے عوام اس سرپلس ویلیو کی ایکسٹریکشن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے یا کم فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ جو چیز ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف. لہذا یہ پوری بحث سرمایہ دارانہ نظام کے ترتیب اور اس کی یعنی جیسے کہیے کہ لیجیٹیمیسی کی بحث ہے, اور اس کی بحث اصل بنیادی بحث یہی ہے کہ سرمایہ کا یعنی سرمایہ عمومی کا جنرل کیپٹل, کیپٹل ان جنرل کا جائز ریپرزینٹیٹو کون ہے. سرمایہ دارانہ عمل میں کچھ لوگوں سے وہ چیزیں لے لینا کہ جو وہ پیدا کر رہے ہیں ان کو سرکٹ آف کیپٹل میں شامل کرنا, یہ یعنی بحث اس میں نہیں, وہ تو ہوگا. چاہے وہ مثلا آپ ہی اگر فرض کیجئے ایک لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں تو 50,000 کھائیں گے, 50,000 بینک میں رکھ لیں گے. اب وہ 50,000 جو آپ نے بینک میں رکھا وہ آپ کے قابو سے تو نکل گیا ہے نا, وہ تو پھر سرمایہ کے سرکٹ میں شریک ہو گیا. وہ اس کے علاوہ سرمایہ کی سرکٹ کو جاری رکھنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اس پہ کوئی قوم پرست جو ہے وہ اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کرتے کہ کچھ نہ کچھ سرپلس ویلیو تو آپ سے لے جائے. وہ کہتا ہے کون لے گا, قوم لے گی تو ٹھیک ہے, امریکہ لے گا یا بین الاقوامی بازار تو غلط ہے. یہ بحث ہے, تو یہ بہت بڑی بنیادی بحث ہے یہ ان کے قوم پرستوں, یہ ہمارے تھرڈ ورلڈسٹ یہاں ہیں.
مگر ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو ہم برصغیر کی بات کر رہے ہیں تو برٹش نے جس طرح سے ہمارے پاس حکومت کی اور جس طرح سے ہمارا استحصال کیا, اس کا جو طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا اس طریقے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ ہمارا اس نے استحصال اس نوعیت سے نہیں کیا کہ سب کچھ چھین لیا جیسے میں بھی لیٹن امریکہ میں ہوا جس طرح, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو اس نے استحصال کیا اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں اسی کانٹیکس میں کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور وہاں اس نوعیت کی وہ جو بھی انفراسٹرکچر سے نیچے لیول پہ وہ سب اپنا اپنا کام کرتے رہے, تو اس لحاظ سے ان کا وہ ریئیکشن نہیں بنا کہ جو امریکن جو امپیریلزم ہے اس کا استحصال کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے.
میرے خیال میں ایک معاملے میں یہ برطانیہ کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے, لیکن یہ بھی بہت ہی پھر بھی سوال ہے کتنا استحصال ہوا. اب کئی لوگ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنا اصولاً میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیٹن امریکہ سے کم استحصال ہوا, یہ بھی ایک متنازع فی بات ہے, پتہ نہیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. ان معنوں میں تو لیٹن امریکہ میں ہم میں فرق نہیں ہے کہ انڈیجینس آبادی کسی نہ کسی حد تک لیٹن امریکہ میں ریلیٹیولی کم, لیکن ہمارے ہاں زیادہ سروائیو کر گئی, اور یہ کہ جو ڈی پاپولیشن کینیڈا میں آسٹریلیا میں یونائیٹڈ اسٹیٹس میں وہ نیوزی لینڈ میں ہوئی تھی وہ ہمارے یہاں نہیں ہوئی, نہ افریقہ میں ہوئی
کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ کالے ختم ہو جاتے. یا ہمارے ہاں ہوئی یا لیٹن امریکہ میں اگر ہوئی تو 25-30% کے حساب سے ہوئی, باقی نہیں. لیکن یہ کہنا کہ استحصال کم ہوا نہیں ہوا, اب اس کے اوپر تو بہت سے لوگ مختلف باتیں کہیں گے, لیکن یہ عملی صورت ہے کوئی وجہ بھی ہو, لیکن وجہ یہی ہے کہ جو یعنی لیٹن امریکہ کے علاوہ جو قوم پرستانہ تحریکیں ہوئیں وہ عموماً اینٹی امپیریلسٹ نہیں. اس وقت سے زیادہ کہنا ممکن نہیں, لیکن یہ سوالات بہت ہیں. لیکن تھرڈ ورلڈ ازم کو جب ہم دیکھیں گے تو یہی چیزیں ہیں کہ جو اس میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اس نے یہ کہتا ہے, یہ کہتی ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے لیٹن امریکہ کے حوالے سے. اس میں جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہ یہ کنسنسس نہیں ہے اس لٹریچر میں کہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تھے عام کیوبنز کے ذہن میں وہ اتنے ریڈیکلی کلیئر تھے جتنے کہ وہ 1959 کے بعد ہوئے. وہ یہ کہتی ہے کہ لٹریچر اس کی نشاندہی نہیں کرتا, یعنی کہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھے کیوبا کے اندر وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ لٹریچر یہ شو کرتا ہے کہ وہ ریولوشن کے بعد زیادہ کلیئر, زیادہ سوفسٹیکیٹڈ, زیادہ میچور ہوئے ہیں اور بنسبت کے ریولوشن سے پہلے. اور تو یہ کہنا ہے کہ ریولوشن کی بنیاد جو ہے وہ صرف اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تھے, یہ کہتی ہے کہ اس پہ اسکالرز جو ہیں وہ ڈسگری کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو 1952 سے لے کے 1959 تک کا پیریڈ ہے, گو کہ اس میں ایک ان پاپولر حکومت اور کرپٹ حکومت آئی, لیکن اس کے باوجود جو کیوبنز ہیں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ریز کر گیا اور ان کو بہت ساری ایسی فیسلٹیز اویلیبل ہوئی جو کہ امریکن ایکسپلائٹیٹو میکانزم کا انفراسٹرکچر تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے ایک طرح سے بینیفٹ ہوئے اور وہ امریکنز کو ایک ایسے تھریٹ کے طور پہ نہیں لینے لگے تھے جیسا کہ وہ ہے, گو کہ اس کی بہت ہی فیکچوئل سبسٹینٹیو بنیادیں موجود تھیں, لیکن اس کے باوجود اسکالرز میں ڈس ایگریمنٹ ہے اس ایشو کے اوپر کہ جو 59 کا ریولوشن ہے بنیادی طور پر اس میں جو نیشنلسٹ کلر تھا وہ بنیادی طور پر اینٹی امریکن ہونے کی وجہ سے وہ اتنا پاپولر تھا اور اس میں جو ریاست.
اچھا, سوال یہ ہے کہ اس کے دوسرے ماخذات کیا تھے؟ ایک تو اگر فرض کیجیے اینٹی امریکنزم اس کی بنیادی ماخذ نہیں تھا تو پھر اس کی دوسرے ماخذات کیا تھے, یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قوم پرستی کی دوسری تعریف کیا تھی؟
مطلب یہ کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اس کے اندر تو نہیں ہے, تو ایک دو آرٹیکلس کے اندر اور بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمیونل لائف تھی, جو کمیونل کوہیژن تھا کیوبا کے اندر وہ بہت ڈومیننٹ تھا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو ریاست ہے وہ اس کمٹمنٹ میں کا اظہار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جو کہ کیوبننیس کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے, بلکہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ کیوبا سے باہر ہے, کیوبا سے کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتی ہے. تو اسے جو ہے یہ کاؤنٹر اس طرح کرتے ہیں کہ امریکہ کے بجائے وہ سوویت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اب یہ پتہ نہیں کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ کس حد تک سپورٹ کیا رشینز نے کیوبن ریولیوشن کو, کیونکہ ایک تو وہ فاصلہ بہت زیادہ ہے اور یہ وہ, لیکن بنیادی طور پر سوشلزم جو ہے وہ اس کی بنیاد بنتا ہے ادر دین نیشنلزم, اور اس کے لیے جو فیکچوئل بنیادیں ہیں وہ یہ دیتی ہے. ایگزامپل دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جو پیور ایک تو جو چیز تھی وہ تھی یعنی کہ آئیڈینٹیٹی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک جو بہت امپورٹنٹ فیچر تھا وہ نیشنلزم تھا, لیکن وہ کہتی ہے کہ جب انڈسٹریلائزیشن وغیرہ ہوئی ہے کیوبا کے اندر تو لیبر آرگنائز ہوئی ہے, کافی حد تک لیبر آرگنائز ہوئی ہے, تو جو لیبر آرگنائزیشن تھی اس نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ تو نہیں کیا کیوبن نیس کے ساتھ,
لیکن اس کے باوجود وہ ایک سبسٹینٹیو فیچر تھا اس کا. نمبر ون, ایک تو وہ اینٹی امپیریلسٹ تھی, دوسرا وہ ریلیٹیولی زیادہ ماڈرنائز تھی بنسبت کے پلانٹیشن اکانومی میں کام کرنے والے لوگوں سے, زیادہ اکوپ تھی, زیادہ آرگنائز تھی, زیادہ جو تھی ماڈرن تھی, اور نیشنلزم بھی زیادہ تھی. تو جو سوشلزم تھا ایک دوسرا جو فارم تھا اس کے علاوہ جس میں بنیاد فراہم کی. لیکن یہ ایک بات کہتی ہے کہ بھائی یہ جو اینٹی امیریکنزم ہے وہ اتنا کلیئر, یعنی کہ یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر نہیں تھا 1959 سے پہلے, لیکن 1959 کے بعد اس طرح جو لٹریچر پروڈیوس کیا گیا اس میں اینٹی امیریکنزم کو بنیاد بنا کر نیشنل آئیڈینٹیٹی کی ویلڈنگ اور نیشنل آئیڈینٹیٹی کی کانسٹیٹیوشن میں ایک امپورٹنٹ یا ڈیسائسو فیکٹر کے طور پر استعمال کیا گیا. وہ کہتی ہے کہ وہ زیادہ اکیڈیمک ہے رادر دین سوشلی جنریٹڈ نہیں ہے بلکہ انجینئرڈ ہے. یہ وہ
ٹھیک ہے, ایشو آئے تو دیکھیں گے. جی ٹھیک.
پھر وہی کہتی ہے کہ جو ہے امریکہ نے 1962 میں جو ہے وہ اس کی جو پالیسی تھی زیادہ ہاسٹائل ہوئی 1959 کے ریولوشن کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ 1959 کے ریولوشن کے بعد ریولوشنریز نے جن ایریاز کو نیشنلائز کیا اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ امریکنز کی تھی. لہذا کاسترو نے جو تھا وہ اس سے پہلے جو ریولوشنری تھے انہوں نے اس تیزی سے نیشنلائزیشن کا پروسیس جو تھا وہ پرسو نہیں کیا تھا, یا تو ان کے پاس موقع نہیں تھا, یا کاسترو کا جو اینٹی امیریکنزم تھا اور پرو رشین جو اس کا پوسچر تھا اس نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی وہ مارکسٹ لیننزم تھا, مارکسٹ لیننزم. اور جو امپیریلزم کی جو اس کی انٹرپریٹیشن تھی وہ بھی اس کے خیال کے مطابق لیننزم سے زیادہ انسپائرڈ تھی. تو وہ اس نے جو ہے نیشنلائزیشن جو کی اس نیشنلائزیشن نے امریکنز کو مزید ہاسٹائل کیا, اور امریکنز نے جو ہے 1962 میں آفیشلی ایمبارگو لگا دیا کیوبا کے اوپر, جو اب تک یعنی کہ جب تک یہ آرٹیکل لکھا گیا اس وقت تک قائم تھا.
نہیں نہیں اب بھی قائم.
اور وہ یہ کہ اس کے بعد امریکہ نے کئی بار جو ہے کورٹ آپریشن کیوبا کے اندر کیے اوور تھرو کرنے کے لیے ملٹری رجیم, یعنی کہ جو کاسترو کی رجیم ہے اس کو, اور کئی بار کاسترو کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے علاوہ فنڈ کیا ان لوگوں کو جو کہ سالیڈیریٹی موومنٹ کے فریم ورک میں ہوتے ہیں, سالیڈیریٹی موومنٹ انیشیٹ کرنے کی کوشش کی, جس طرح کے وہ ہنگری اور پولینڈ وغیرہ کے اندر انہوں نے آرگنائز کی تھی, لیکن اس میں امریکنز کسی حد تک کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ کیوبن اس طرح سے ریسیپٹیو نہیں تھے, اور کیوبن آئیڈینٹیٹی کنسالیڈیٹ ریلیٹیولی زیادہ کنسالیڈیٹڈ تھی ایز کمپیئر ٹو ہنگری اور پولینڈ وغیرہ.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس میں ایک بتائی جاتی ہے کہ یہ کیوبن نیشنلزم اتنا امریکہ کے لیے خطرناک تھا اور وہ اتنا زیادہ چیلنج کرتا تھا, کیا واقعی وہ اتنا تھا بھی کہ وہ ایک یعنی جیسے بہت ساری امریکہ نے وقت آنے پہ اس کو ایڈ بھی بہت دیتے رہا ہے, وہاں سے میرا خیال ہے امپورٹ ایکسپورٹ بھی چلتے رہے ہیں, اور اگر اس کو کسی کو اگر اسیسینیشن کی اتنی اٹمپٹ امریکہ کرتا رہے اور وہ اس کو کچھ نہ کر سکے, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی.
سب سے پہلی چیز یہ کہ جس تناظر میں, یعنی میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کو میں اسی میں سمیٹوں گا, دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کولڈ وار کا دور تھا. اچھا, کولڈ وار کے دور کی خصوصیت یہ تھی کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا, یعنی اسے بھی ہوانا چارٹر ہی کہتے ہیں, 1945 میں روس امریکہ اور برطانیہ کے درمیان جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو ان تینوں نے مل کے ایک اگریمنٹ کیا, یالٹا اگریمنٹ, سوری ہوانا چارٹر ہے وہ, لیکن اگریمنٹ یالٹا پر ہے, یالٹا اگریمنٹ. اس میں انہوں نے دنیا کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا, ان تین قوتوں میں, برطانیہ, امریکہ اور پر انہوں نے کیا کہتے ہیں برطانیہ امریکہ اور روس نے اور کہا کہ ان تینوں حصوں میں ہم تمہاری بالادستی قبول کر لیں گے. تو اس اگریمنٹ میں لاٹن امریکہ امریکہ کا علاقہ تھا. اچھا اس اگریمنٹ کو دھیرے دھیرے تحلیل کرنا یہ دونوں کی کوشش رہی ہے, یعنی امریکہ کی بھی اور روس کی بھی کولڈ وار کے اندر. یعنی کولڈ وار کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم آپس میں تو نہیں لڑیں گے, یعنی یہ کہ امریکہ روس میں نہیں گھسے گا یا روس امریکہ نہیں, لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو قوت کم کرنے کی تو بہر صورت کوشش کریں گے. تو وہ جو قوت کم کرنے کی کوشش کرنے کی تھی تو وہ یہی تھا کہ یالٹا اگریمنٹ کی سرحدوں کو پیچھے دھکیلا جائے. تو جہاں جہاں بھی اینٹی امریکن حکومتیں آئیں یا وہ کہتی تھی کہ وہ اینٹی امریکن حکومتیں ہیں یا یہ وٹ ایور یہ نیشنلسٹ سوشلسٹ ٹائپ کی حکومتیں آئیں, وہاں وہاں روس نے کوشش کی کہ یالٹا اگریمنٹ کو پیچھے دھکیلے. ان میں سے ایک بہت اہم جو پوائنٹ تھا وہ کیوبا, اس لیے جو کیوبا کے اندر امریکہ خلاف ریزنٹمنٹ بھی تھی اور جیسے وہاں بھائی نے فرمایا اس طرح کی تو قوم پرستی کا ایک امتزاج بھی تھا اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتے بھی تھے اس طرح کی قوم وغیرہ وغیرہ. لہذا امریکہ کے لیے وہ خطرہ یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ خطرہ یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ سوویت روس یہاں اپنی بیس بنا لے گا اور وہ بیس بنانے کے بعد پھر اس کے بعد پورا لاتن امریکہ اس کے اس میں آ جائے گا, اس کے زد میں آ جائے گا, اس کی زد میں آ جائے گا. تو انہوں نے سوال تک کی جو بے آف پکس کی کرائسس تھی یہی تھی کہ وہ سوویت یونین نے کہا تھا کہ ہم کیوبا میں اپنے نیوکلیئر ویپنز رکھیں گے اور یہاں سے ہم جو کریں گے وغیرہ. تو مطلب یہ کہ امریکہ کے لیے وہ ایک ایسے اسی نوعیت کا یعنی چیلنج تھا کہ جس نوعیت کا چیلنج افغانستان سوویت یونین کے لیے تھا کہ وہاں اس نے اس لیے گھسا کہ اس نے یعنی جب 1979 میں جب وہ آیا تو اسی بنیاد کے اوپر آیا کہ اس کے اوپر یعنی داؤد نے امریکیوں کو یہ تھا وہ کرنے کو اس کی کوشش کی وغیرہ, تو اسی نوعیت کی. لہذا امریکہ کے لیے اچھا یعنی یہ جو جس جن روابط کی یہ بات کر رہے ہیں ادریس بھائی وہ تو سب الیگل تھے, یعنی وہ تو سب الیگل اور جیسے کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف تھے. اور ایکچولی امریکہ نے جس یعنی مستقل مزاجی اور جس یعنی یکسوئی کے ساتھ کیوبا کی مخالفت کی ہے شاید دنیا میں کسی دوسری ملکی نے کی. یہ الگ بات ہے کہ حملہ نہیں کیا جیسے کہ ویتنام میں اس نے کیا ہے, وہ تو آج کے لیے حملہ نہیں کیا وغیرہ نہ کیوبا پہ نہ ایران پہ وغیرہ, تو وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ وہ بہت مشکل سے کام. اب جو وہاب بھائی نے جو کچھ فرمایا جس کے اوپر غور کرنے سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اشتراکیت اور قوم پرستی دونوں جو ہیں یہ اس تھرڈ ورلڈزم کے اندر موجود ہوتی ہیں اور لگتا ہے ایسا جیسے وہاب بھائی کے تذکرے سے تو کم از کم ایسا ہی لگتا ہے جیسے اشتراکی جو ہوتے ہیں وہ اس تھرڈ ورلڈزم کے آئیڈیولوگس ہوتے ہیں, یعنی جو اس کی سینٹیمنٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے قوم پرستانہ, وہ اشتراکی نہیں ہوتی, یہ کوئی اشتراکی انقلاب برپا کرنے کے. لیکن جو زبان استعمال کی جاتی ہے اور جو اصطلاحات عام ہوتی ہیں اور جو بحث کا تناظر ہے وہ اشتراکی ہوتا ہے. لہذا اشتراکی عموماً ان تحریکوں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی نہیں ایڈیولوجیکلی. ایڈیولوجیکلی زبان انہیں کی بولی جاتی ہے, تمام جسٹیفیکیشن بھی ہوتی ہیں, حالانکہ سرمایہ دار اور نظام قائم کر دیا جاتا ہے وہ جہاں بھی قوم پرستانہ معیشت قائم جہاں بھی قوم پرستانہ اقتدار آتا ہے وہاں سرمایہ بازار ہی کو قائم کر دیا جاتا ہے لیکن گفتگو جو ہوتی ہے اور جیسے کہ ریاست کی جو نظریہ ہوتا ہے وہ نظریہ جو ہے وہ انٹرنیشنلسٹ اور سوشلسٹ یعنی ہوتا ہے, یہی چیز ہمیں اس کے اندر نظر. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لبرل طاقتیں سمجھتی ہیں کہ قوم پرست ریاستیں ان کے لیے وہ خطرہ نہیں پیدا کرتی ہیں, قوم پرستانہ سرمایہ داری لبرل سرمایہ داری کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کی سرمایہ داری لبرل سرمایہ داری کے لیے. لہذا جب کوئی قوم پرست تحریک یا قوم پرست حکومت اشتراکی زبان بولنے لگتی ہے تو وہ زیادہ جسے کہیے کہ پینک یعنی وہ کرتی ہے. اور یہاں گفتگو جو ہے اس خاتون کی وہ یہی ہے کہ
گھبرا گئے زیادہ بنسبت اس کی کہ اس کی کوئی خاص ضرورت تھی. چیزوں کو جس کی خوفیا لینا یہ تو کوئی نیسسریلی بازار کی تدبیر نہیں ہے وغیرہ. تو اس وجہ سے کیوبا کے اندر ہمیں اشتراکیت اور یا کیوبا کے اندر ہمیں اشتراکیت اور قوم پرستی کا امتزاج ملتا ہے, اور یہی امتزاج جو ہے یہ تھرڈ ورلڈزم کی پوری تحریک کے اندر آ گیا.
ڈاکٹر صاحب یہ عام طور پر جو سوشلزم وغیرہ ہے یہ تو نیشنلزم کی انکار کر دی ہے, تو یہ اس کے ساتھ مل کیسے جائے؟
نہیں میرے خیال میں تو نہیں کرتی, مطلب نیشنلزم کا انکار ان معنوں میں کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کہتی ہیں کہ جو پرولیٹیریٹ ہے اور جو برجوازی ہے یہ مقدم ہیں اور قوم جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہے, لیکن نیشنل وارز آف لبریشن کو تو کبھی بھی انہوں نے الیجیٹیمیٹ وارز نہیں کہا ہے, کم از کم میں تو نہیں جانتا کہ نیشنل وارز آف لبریشن کو. وہ جو آرتھوڈاکس پوزیشن ہے اشتراکیت کی وہ یہ ہے کہ نیشنلسٹ موومنٹس ایونچولی اشتراکی ریاست اور اشتراکی معاشرہ قائم کریں گے, لہذا یہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے جس کے نتیجے کے اندر ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم ہو جائے گی. لہذا جو تھیورائزیشن ہوئی ہے سوشلزم میں, ابھی تو خود لینن نے نیشنلزم کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے, بڑی بڑی یعنی کتابیں ہیں, ایک کتاب ہے آن دا نیشنل کوسچن, اور پھر یہودیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ, اس لیے کہ سب سے بڑی جو سوشلسٹوں کی پارٹی تھی وہ تو ظاہر جرمن پارٹی تھی, دوسری سب سے بڑی جو سوشلسٹ پارٹی یورپ میں ہوئی تھی بنڈ تھی, کیونکہ یہودیوں کی پارٹی تھی, پولینڈ کی یہودیوں کی پارٹی بنڈ, وہ بھی سب سے اہم دوسری اس طرح کی جماعت تھی. تو جوئش کوشچن جو ہے یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے اشتراکیت کے اندر. مارکس نے خود پوری کتابیں لکھی ہیں اور بالکل اپنے ابتدائی دور میں 1845 وغیرہ میں جوئش کوشچن. اچھا پھر بہت بڑے بڑے جیسے کہ یہ کہ دوسری بحثیں ہوئی ہیں اشتراکی, یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, یہودیوں کے قومی حقوق کیا حیثیت ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں اشتراکیت قوم پرستی کی تربیت نہیں کرتی, ہاں قوم پرستی کی تحویل ضرور کرتی ہے, کہتی ہے کہ سٹیج کے بعد قوم پرستی جو ہے وہ بھی ودر اوے ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی بحیثیت ہے, لیکن قوم پرستانہ تحریکوں کو پروگریسو مانتی ہے اور قوم پرستانہ تحریکوں کو بالخصوص نیشنل وارز آف لبریشن کو اشتراکی نظام کے قیام کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا سوویت یونین کے قیام کے بعد کی بات نہیں, شروع ہی سے ہے. مارکس اور انگلز کی تحریروں میں بھی یہی تاثر ملتا ہے, گو کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نیشنل وارز آف لبریشن جو تھیں وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ مثلا مارکس اور لینن مارکس اور انگلز اس پر کچھ لکھتے, ان کی اہمیت تو 20ویں صدی سے ہوئی ہے لہذا وہ. لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ اشتراکیت اور قوم پرستی میں کوئی ایسا تصادم ہے. اچھا یہ ایک دوسری بحث ہے اور یہ اہم ہے کہ قوم پرستانہ ریجیمز نے عموماً اشتراکی پارٹیوں کو کمیونسٹ پارٹیوں کو اپنے دور اقتدار میں کچلا ہے, یعنی یہ ایک درست بات ہے. مثلا ناصر نے, یعنی ناصر نے جب سوئیز کے اوپر حملہ کیا 1956 میں, تو اس نے یعنی اس سے پہلے اس نے سب کمیونسٹوں کو جیل میں رکھا تھا, اس نے سب کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ سمجھا کہ اب چونکہ سوویت یونین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے سوویت یونین وغیرہ وغیرہ, لہذا یہ کمیونسٹ ہی ہمارے سب سے اچھے وہ ہوں گے یہ کہ ایڈوکیٹس عوام کے اندر امپیریلزم کے خلاف ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ جنگ ختم ہوئی ہے وہ تو اس نے سب کو دوبارہ پکڑ کے جیل, اور کمیونسٹ پارٹی کو تقریباً تمامی نیشنلسٹ رجیم جو ہیں وہ بین کر دیتی ہیں عموماً, یعنی استثناء ہے لیکن عموماً کمیونسٹ پارٹیوں. تو جب نیشنلسٹوں کا دور اقتدار ہوتا ہے تو اس دور میں کمیونسٹ پارٹیاں اپوزیشنل ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں, لیکن اقتدار میں لانے میں وہ نیشنلسٹوں کی مدد ہی کی, اور یہ نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اب مثلا کمیونسٹ پارٹی انڈیا ہی کہ آپ لے لیں گے بڑی گڈ مسلم لیگ کے ساتھ تھی, مسلم لیگ کمیونسٹ پارٹی نے باقاعدہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو مسلم ممبر ہیں وہ مسلم لیگ کے بھی ہوں گے اور کمیونسٹ پارٹی کے بھی ہوں گے, اور وہ ایسے ہی تھا اور سب انہوں نے تحریک پاکستان کمیونسٹ پارٹی نے بالکل بھرپور یعنی سپورٹ کی تھی, وہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اس کو قومی ریاست دی جائے. جب جنا صاحب نے قابو کیا تو اس کے بعد انہوں نے سب کو پکڑا, سب سے پہلے جو
ہماری سی آئی اے کی سب سے پہلی جو اینٹی کمیونسٹ ہی ہے تو اگر لیکن یہ کہ اسے تو مسلم لیگ کے بالکل 100% ساتھ طے کروں
جی.
اچھا وہ میں جیسے میں نے عرض کیا 12 بجے ہم ختم کریں گے.
آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں کیوبا کے اندر جو لیبر آرگنائزیشن ہوئی تھی اس لیبر آرگنائزیشن کی گروتھ نے اس بائیفرکیشن کو جو کہ امریکی سرمایہ میں اور کیوبن سرمایہ کے اندر پیدا ہو رہی تھی اس کو کلیئر کرنے میں ایک رول پلے کیا اور اس کے ان مفادات کی تقسیم جو کہ امریکی سرمایہ کے نتیجے میں پیدا ہو رہی تھی اس کو بھی زیادہ ہائی لائٹ کیا اور اس نے ساتھ دیا نیشنلسٹ جو آئیڈیلز تھے ان کا. اور دوسرا جو آخری پوائنٹ وہ کہتی ہے کہ جو امریکن جو
اس پوائنٹ کو ذرا پھر سے ریپیٹ کیجیے.
وہی کہتی ہے کہ جو 1940 سے لے کر 1952 تک کا جو پیریڈ ہے وہ کہتی ہے 12 سال کے اندر کافی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اور اس عرصے کے اندر جو لیبر ہے وہ بہت زیادہ آرگنائز ہوئی ہے اور اس لیبر آرگنائزیشن نے جو کیوبن آئیڈینٹیٹی ہے اس کو ڈس اون نہیں کیا بلکہ اسے مزید طاقتور کیا اور اس کے نتیجے میں امریکن انٹرسٹ کے ساتھ کانٹراسٹ کیا کیوبن انٹرسٹ کو اور اس کے نتیجے میں جو سوشلسٹ جو آئیڈیل تھے اور ایگالیٹی یعنی کہ جو سوشلزم جو ہے وہ اپنی ایگالیٹیرین فارم کو ریئلائز نہیں کر سکتا بیکاز آف دی امریکن انویژن بیکاز آف دی امریکن پرائیویٹ انویسٹر جو وہ کنسیشن نہیں دے سکتا کیوبن ریاست جو کہ وہ عام حالات میں دے سکتی ہے اتنی امپلائمنٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا جتنی وہ عام طور پر پروڈیوس کر سکتی ہے. یہ ایک تو وہ کہتی ہے کہ وجہ ہے اور دوسرا وہ یہ کہتی ہے کہ جو امریکن انٹروینشن تھی وہ ہاف ہارٹیڈ انٹروینشن تھی جنہوں نے نہ ریولیوشنری رجیم کو مکمل طور پہ کچلا اور نہ اسے چلنے دیا. اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر امریکن انٹروینشن نے ایک کیٹلسٹ کا کام کیا ریولیوشنری ول کی سسٹیننس میں اور اس ریولیوشنری ول کو وہ برقرار رکھ سکے گو کہ وہ اتنا ڈیلیور نہیں کر سکے کیوبن عوام کے لیے جتنا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وہ مستقل پرسسٹ کر رہی ہے کیونکہ امریکن جو ہے وہ انٹروینشن جو ہے وہ ایک فنڈامینٹل جو ہے وہ آبسٹیکل دکھائی دیتا ہے کیوبن نیٹ کی ریئلائزیشن. تو وہ کہتا ہے کہ ریولیوشنری جو ول ہے وہ برقرار رہ سکی کیوبا میں اتنے طویل عرصے تک بیکاز آف دی امریکن انٹروینشن چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ ملٹری.
اچھا مطلب یہ کہ وہ
یہ سیکشن ختم ہو گیا.
اچھا یہ سیکشن
اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرا جس میں وہ مارکس اور میڈ کی جو پوزیشن ہے
مارکس اور
میڈ وہ
نہیں
میرے خیال میں وہ جو ایک سوسیولوجسٹ سائیکولوجسٹ ہے جو کہ آئیڈینٹی تھیوری پہ
ٹھیک ہے. اچھا نہیں تو مطلب سم اپ کرتے ہوئے اگر ہم دو تین باتیں کریں اس کے بعد پھر دوسرے سے اچھا لیٹن امریکہ آپ سے یہی کریں گے کچھ اور بھی کریں گے
یہ بات میں تین آرٹیکل ہیں تینوں کو ملا کے ہی کر رہا ہوں.
اچھا ٹھیک ہے اوکے یہ سسم اپ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم دیکھیے جو پریڈکٹمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ فرسٹ جیسے پے کی ایشو کے اوپر غور کریں استعمار کی کمزوریاں اسی کے اوپر غور کریں. فرض کیجئے ایک انقلاب استعمار مخالف ہے یعنی فرض کیجئے کہ انقلاب استعمار معاصف ہے تو استعمار کے دوسرے مسائل ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ ایک دوسری چیز کے ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرض کیجئے کہ انقلاب سرمایہ دارانہ ہے انقلاب استعمار مخالف ہے تو اس کی استعمار کے لیے جو پریڈکمنٹس ہیں وہ کیا ہیں کس وجہ سے اس انقلاب کے اوپر اب یہی جو یعنی اگر ہم گفتگو کرنا یہاں شروع کریں کہ آخرکار کیوبا کے اوپر حملہ کیوں نہیں اور جسے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ انڈیسائسو یہ آخرکار کیوں نہیں ہوا کہ کیوبا کو فتح کر لیا جاتا یا ایران کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوا ایران کے استعمار کی یہ مجبوری ہے
کہ اس نوعیت کی آکوپیشن عموماً نہ اس کے لیے ممکن ہوتی ہیں نہ وہ کامیاب ہوتی ہیں, اور اس کو قومی حلیفوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی اس نوعیت کی. 18th century میں یہ کامیاب تھا, یعنی ہندوستان کے اوپر آ کے حملہ کیا اور ہندوستان کو قابو کر لیا, اس کے بعد 200 سال تک 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی اور 1947 میں آزادی ہوئی, یعنی 200 سال تک انگریز میں حکومت کی. چین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بڑے بڑے راستہ ہو گئے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی وجہ سے 20th century اور 21st century میں یہ نوآبادیاتی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوتی, اور عموماً استعمال اس سے گریز کرتا ہے کہ جو ہے وہ کسی لمبے عرصے تک کسی استبدادی یعنی عمل کے اوپر وہ کرنے کوشش کرتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیوں آخر کار کیوبا اور حملہ نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ نہ کچھ ریاست اور معاشرے کے تعلق کا اس استعمار کی بے دست و پائی سے تعلق ہے. معاشرے کو ریاستی ترتیب کے ذریعے یعنی استعمار مخالف بنانے کی کامیاب کوششیں ہیں کیوبا اور ایران دونوں جگہ, کہ معاشرتی سطح کے اوپر استعمار کو قبول کرنے کی جو استطاعت ہے وہ ختم کر دی, اور یہ ہے کی صورت ہے. اب یہ دو سب سے واضح مثالیں ہیں, لیکن کسی نہ کسی حد تک دوسری جگہ بھی مختلف جگہ یہ تمام چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں, کی جا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اصولی سوال ہے وہ یہی ہے, اور امید ہے کہ پھر اسی سوال کو لے کے اچھا یہ بھی ہے کہ کیا تھرڈ ورلڈزم یا قوم پرستانہ اشتراکیت جو قوم پرستانہ تھرڈ ورلڈزم یا قوم پرستانہ اشتراکیت جو ہے اس کے اندر استطاعت یہ کس حد تک موجود ہے کہ وہ استعمار مخالفت کو لمبے عرصے تک سسٹین کرے, یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جو اس کے اندر پیدا ہے.
ایران کے جو حوالے سمجھ میں آتی ہے آپ کے یہاں پر جو ہے مطلب علماء کی صرف جو ہے مضبوط ہے معاشرے پر بھی اور حکومت پر, لیکن کیوبا کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیوبا کے حوالے سے جو ہے مطلب صرف امریکہ کی جو انویژن تھا اس کی وجہ سے جو ہے مطلب امریکہ کے خلاف سرد عمل رہا مستقل جو ہے مطلب, تو کیا مطلب اس میں قیادت کا کوئی حصہ تھا کہ
مطلب میرا یہ کہ ظاہر ہے ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کیوبا کے بارے میں ہم جو نہیں جانتے وہ یہی ہے کہ سمجھیے کہ امریکی قبضہ اگر 1898 میں ہوا, یعنی آپ نے دیکھا وہاں بھائی نے جو پڑھا پہلے تو آپ نے دو تحریکوں کا تذکرہ کیا کہ جو 1868 اور 1895 ہیں, اس کے بعد پھر 1898 میں امریکی آئے. ریاست کی حکمت عملی کو معاشرتی سطح کے اوپر قابل تعریف یا قابل ستائش بنانا ایک معاشرتی عمل ہے جس کے لیے لازماً کسی ادارتی صفبندی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس ادارتی صفبندی کے بہت بعد یہ صورت آتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ حکومت قائم کر لے, اور پھر وہ حکومت جو ہے وہ سب اپنی حکومت کے طور کے اوپر ایک معنی میں قبول کرے, یعنی اس کی لیجیٹیمیسی کو قبول کرے. اب یہ عمل کیوبا میں ہوا ہے 1898 سے کم از کم, یا 1868 سے آپ کہیں, لیکن اگر فرض کیجیے 1898 سے لے کے 1949 تک, یعنی کم از کم 60 سال یہ ہوا ہے کہ معاشرتی سطح کے اوپر قوم پرستانہ اشتراکی قوم پرستی جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں اس کی معاشرتی بنیادیں فراہم بھی کی گئی اور ان کی ادارتی صفبندی بھی کی گئی. یہ کیسے کیا گیا اس کی تفصیل یہ نہیں, ظاہر میں بھی بالکل نہیں جانتا, ظاہر میں نہیں جانتا کیوبا کے اوپر جب تفصیل ہوئی, لیکن ہوا ضرور. اچھا کچھ نہ کچھ مینشن انہوں نے یونینز کا کیا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یونینز جو ہیں وہ اتنی اہم وہاں رہی ہیں, کتنے لوگ ہوں گے ویسا تھا. لیکن جو بھی معاشرتی صفبندی کی گئی جس کے نتیجے کے اندر ریاستی یعنی اس نوعیت کی ریاست جو اس طرح کی قوم پرستانہ سرمایہ داری کی وکیل تھی اس کو لیجیٹیمیٹ ریاست تسلیم کر لیا گیا اور اس کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے لوگ قربانیاں استعمار مخالف قربانیاں دینے پہ تیار کر گئے. یہ ایک کم از کم 60 سالہ عمل ہے. اور ایران میں تو ظاہر ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انقلاب سفید یہ جو انقلاب تھا 1902 کا, اس وقت سے یہ عمل شروع ہوا ہے جب علماء شیعہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ بادشاہت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ختم. حالانکہ شیعہ جو تھے وہ بادشاہت بڑا قریب تھے. 1905 سے لے کے 1969 تک کا 75 سال کا عمل ہے جس کے اندر یہ معاشرتی بنیادیں اسلامی ریاست کی یعنی تحکیم اور اسلامی ریاست کی لیجیٹیمیسی کے لیے گزرا ہے تو وہ کیا گیا. یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس ہے کہ جو ہوتا ہے. یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے. اس میں پرانی روایات سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے جیسے ہمارے شیعہ علماء نے کیا. نئی روایات بھی قائم کر کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کی دو یعنی خصوصیت ضرور, نمبر ایک یہ معاشرتی عمل ہوتا ہے اور وہ معاشرتی عمل ریاستی صف بندی کی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرت کے اندر سے ایک ریاست بنائی جائے. اور وہ یعنی ریاست سے مراد نظام اقتدار ہے. ایک نظام اقتدار ان لوگوں کا قائم کیا جائے جو خاص قسم کی ریاستی نظام جو ہے وہ برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل کیوبا میں کیسے ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم, اور اس مضمون میں تو کم از کم اس کی تفصیل موجود نہیں. نہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ظاہر ہے یہاں تو جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈزم کیا ہے. تو اس کی تفصیل تو میرے خیال میں کافی کچھ اس کے اندر آ گئی ہے ان شاء اللہ آئندہ بھی. لیکن یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. لیکن یہ عمل ان شاء اللہ کسی نہ کسی حد تک آئی ہوپ کہ جب ہم اسلامی انقلابات کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے بعد کسی نہ کسی
اس کو اگر یہاں پر تصغیر کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ظاہر ہے انگریزوں کو جب انگریز آئے تو اس کے بعد جو معاشرے نے اس کو قبول کیا وہ تو ایک حکومتی نظام کے تحت وہ پھر معاشرے میں آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتا گیا اور معاشرے میں اس کی ایک قبولیت ہوئی. اور مے بی پھر جب نیشنلزم کی تحریکیں اسی امپیریلزم کے نتیجے میں نیشنلزم کی تحریکیں مضبوط ہوتی گئیں اسی کے پریشر میں تو وہ
آپ کی مختلف باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ مثلا افغانستان میں اسلامی ریاست قائم ہو سپوز, اور وہ ریاست اتنی طاقتور ہو کہ وہ آ کے پاکستان کو فتح کر لے, ہے نا. اور یہ کیا انگریز نے, انگریز کو ہندوستان کے اندر تھوڑی بیٹھا ہوا تھا. وہ تو دوسری ہی چیز ہے کہ جیسے ہم مثلا یہ کہ وہ فتح کرنے کے علاوہ, اچھا وہاں ریاستی اور حکومتی قوت ہمارے پاس ایسی موجود ہے کہ ہم اپنے حکم کو نافذ کر سکتے ہیں. وہ بالکل ایک دوسری صورت حال ہے جس میں ایگزسٹنگ اس معاشرتی سبندی کی ضرورت نہیں, اس کو اوپر سے پھر نیچے نیچے آپ قائم کیا جا سکتا. لیکن کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ہم فتح کر لیں اس وقت پاکستان کو؟ ظاہر ہے کہ اس کا امکان نہیں. یہ اس کا امکان کہ حضرت شیخ تشریف لائیں گے اور پتہ کر لیں گے. علماء کی یہی تو رائے ہے, علماء کی ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے. کوئی ابھی نہیں, حاجی صاحب تنگزئی کے لے کے ملا عمر تک سب کے بارے میں علماء دیوبند یہی امید رکھتے تھے کہ وہ آ کے پتہ کر لیں گے. حالانکہ وہ بےچارے دو دو چار چار لوگوں کے لیڈر ہوا کرتے تھے, ان کے پاس صرف بھینسیں اور اونٹ ہیں اور یہ ہوا. لیکن علماء کی توقع یہی تھی کہ کوئی آ کے. اچھا تاریخ اسلامی میں بھی ہم نے عموماً یہی دیکھا کہ کوئی ایک ڈائنیسٹی اٹھی, اس نے فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد پھر اس نے وہ جو پرانی تمام بدعتیں وہ ختم کی ہیں, اس کے بعد اس نے مذہب کو نیا دیا وغیرہ. تو تاریخ سے وہی نکلتا ہے. لیکن ہم ایک نئے اسٹیج میں جہاں یہ فتوحات کا موقع جو ہے نہایت محدود ہے, تو ان کو خلط مرت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, پاکستان کو ان معنوں میں فتح کوئی نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ ہندوستان کرے گا. اگر کوئی پاکستان کو فتح کرے گا تو کافر مشرک کریں گے. وہ حضرت امیر المومنین کے پاکستان کا فتح کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ. تو اس وجہ سے وہ خواب دیکھنا چھوڑ دو, ویسا نہیں ہوگا. ہوگا تو وہی کہ جو 20ویں صدی میں ہر جگہ جہاں انقلاب آیا ہوتا ہے, حالات ایسے ہی ہیں انہی کے حساب سے. اب ہوتا ہے کہ معاشرتی سطح کے اوپر ریاستی سبندی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جسے کہیے کہ ایک نیا ریاستی اقتداری نظام اس قابل ہو جاتا ہے کہ حکومت بنائی جا سکے. اس کے لیے لمبی جدوجہد ہوتی ہے, تو وہ ہوگی. باقی یہ امید رکھنا ہے وہ آ کے باہر سے کر لے. یہ اوکے, اینی ہاؤ اس اسٹیج پہ ہم اسے ختم کرتے ہیں. آئندہ تو ہم اسے لیں گے. وہی مسئلہ وہی تھرڈ ورلڈ دیکھنا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے
کو تیار کیا کہ جو ہم کوشش کریں گے بھیجنے کی تو پھر ہم
جی ڈاکٹر پورا نہیں ہو پایا نہیں ستر فیصد
اوکے جتنا بھی ہوا ہے اتنا لے لیں
ڈاکٹر یہ چھوٹا سا یہ جو ہم بار بار ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ادارتی سمبندھی اس سے کیا مراد ہے
ادارتی سمبندھی سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایسے تعلقات پیدا کیے جائیں جن کے اندر سوشلائزیشن اور اوبیڈینس دونوں ملی جلی تھی مطلب جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ ایک محلے کے اندر وہ جگہ بھی ہو جہاں آ کے اپنے لوگ آئیڈینٹیٹی پہچانے کہ میں پنجابی نہیں ہوں بنیادی طور پر مسلمان ہوں پنجابیت تو میری اسلام کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے تو اب یہ کیسے ہوگا کون سے تعلقات آپ بنائیں گے جس کے اندر وہ یہ سمجھنے لگے کہ میری پنجابیت تو بحث میرے اسلام کے اظہار کا ذریعہ ہے کیا کریں گے آپ اس کے یہ کرنے کے لیے مثلا صوفیہ کے یعنی فرض کر دیں گے کہ مثلا حضرت جو بھی صوفیہ کرام گزرے ان کے کلام کا مطالعہ ہر ہفتے ہوگا جی یا واٹ ایور کچھ نہ کچھ آپ کرو گے دوسرے پھر یہ کہ وہ کہے گا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے نہیں کرنا یہ تو مولوی صاحب سے پوچھنا ہے پوچھنا مولوی صاحب سے ہے تو وہ جو فرمائیں گے تو وہ کروں گا اور پھر مولوی صاحب کے پاس یہ بھی قوت ہو کہ اگر نہ کرے تو اس کی گردن مڑوڑے کہے کمبخت تو نے نہیں کیا تو تیرے اوپر یہ سزا ہے اور وہ سزا نافذ کرنے کی قوت بھی ہو وہ قبول بھی کرے گا ہاں یہ مولوی صاحب نے جو کیا یہ ٹھیک کیا مجھے واقعی یہ نہیں کرنا چاہیے ان سب کے لیے آپ کو تعلقات کا ایک خاص تانا بانا بنانا ہے یہ خود بخود کبھی نہیں ہوگا اس کے لیے کچھ ایسی ریگولر چیزیں ہیں کہ جو آپ کو مستقل کرتے رہنا ہوں گے جن کا آپ کو یعنی پروسیسز بنانا ہوں گے جس کے نتیجے کے اندر یہ ہو سکے تو یہ تو آپ یہ ہے ہماری تصور انسٹیٹیوشنلائزیشن اور ہماری رائے یہی ہے کہ یہ کام مسجد ہی کرے گی وہ ہر جگہ کر سکتی فیکٹری میں بھی کر سکتی کوئی ضروری نہیں کہ وہ کمیونٹی میں کرے کوئی ضروری نہیں کہ بازار فیکٹری کے اندر بھی یہ کام ہو سکتا ہے دفتر کے اندر بھی لیکن مسجد تو ہر جگہ موجود ہے نا تو ہر جگہ ایسے ادارہ موجود سوال یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپس کیسے بنے روٹین کیسے اسی لیے تو رسم و رواج نہایت اہم ہے اگر آپ نے اس لیے کہ رسوم و رواج عوام کی جو ہے وہ تو ایموشنلی زندگی ہے نا ان کی کوئی عقلی زندگی ان کی تو وہی ہے تو آپ ریگولر پریکٹسز روٹینائزیشن کیا ہے رسم و رواج کیا ہے روٹینائزیشن تو یہ جو ہم نے شروع کیا فاتحہ درود کا ظاہر ہے کہ جب حضرت دیوبندی حضرات دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ عرب میں نہیں ملتا بالکل درست فرماتے ہیں واقعی کوئی فاتحہ درود نہیں لیکن ہندوستان کے ہندو کو اسلام میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے فاتحہ درود بہت افیکٹو تھا شاید نہیں تھا ابھی نہیں آج تھا تو وہ کیا تو اس کی سینٹیٹی ان معنوں میں تو کوئی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا لیکن اس کی ضرورت اور اہمیت تو بہت صورت موجود ہے اس لیے کہ تبلیغ دین کا وہ طریقہ تھا وغیرہ ایٹسٹرا